اور میرے خیال میں کوئی مرفوع احادیث میں تو اس کی کوئی وضاحت بھی نہیں ہے، اپنی اپنی سوچ اور اپنا اپنا اندازہ ہے. کوئی ایسی قوم تھی جو اس طرح کے تھے، ڈاکے مارتے تھے یا آتے تھے ادھر سے لوٹنے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں بند بنا دو تاکہ وہ ہم پہ حمل. صاف ظاہر ہے یہ دیوار کہاں تھی، یہ جو موجودہ دیوار چین ہے وہ یہ ہرگز نہیں ہے، نہ اس وہاں تک جانے کا یہ علم ہے. اگرچہ وہ بھی بنی تو ایک دفاعی مقصد کے لیے تھی، اور وہ کو 200-300 سال بنتی رہی ہے، مختلف حکومتیں اس کو بناتی رہی ہیں، تو اب تو وہ بہت بڑی ایک چیز ہے. یعنی کہا گیا ہے کہ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ چاند سے اگر کوئی واضح مین میڈ چیز وہاں سے نظر آتی ہے تو وہ دیوار چین ہے، یا سپیس میں جو گھومتے ہیں ان کو جو چیز، یعنی پہاڑ تک تو خیر قدرت کے بنے ہوئے ہوئے نا، مین میڈ اونچی چیز اگر کوئی نظر آتی ہے تو وہ یہ ہے. تو اس کا ذکر نہیں ہے اس پہ. پھر کسی نے کہا یہ ادھر بحیرہ کیسپین اور کاکیشن ماؤنٹینز کے درمیان ایک جگہ بھی ہے، اس کا نام بھی دربند ہے، کہ شاید وہ جگہ ہو. سارے تک ہیں، بہرحال کوئی تاریخی چیز ایسی نہیں کہی جا سکتی کہ وہ اس کی وضاحت میں ہو، اور نہ یہ قرآن پر کوئی عیب ہے کہ اگر اس نے یہ نہیں بتایا، کیونکہ قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، اس نے کوئی ریسرچ نہیں کرنی تھی یا بتانا تھا کہ یاجوج ماجوج کون ہے. بات تو ان کے اصل خدا ترس انسان کی ہے، اور کچھ آگے قیامت کا ذکر ضمن میں آتا ہے، اور قیامت سے اس یاجوج ماجوج کا کوئی تعلق ضرور ہے، کیونکہ آگے حتیٰ اضافت حدیہ یاجوج و ماجوج و ہم من کل حد میں ینسلون، اس میں بھی قیامت کے ضمن میں ہی ان کا ذکر آیا. ہو سکتا ہے کہ وسط ایشیا کی قومیں ہوں، اور اگر وسط ایشیا کی قوموں کی پچھلی 4000 سال کی ہسٹری پڑھے تو واقعی وہاں سے ایسی ویوز اٹھی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں تباہی پھیلائی ہے. آریہ تو خیر بہت بعد کی بات ہے، شاید ان سے پہلے بھی تھے آریہ. منگول تو خیر بالکل لیٹر ہسٹری کی چیز ہے، اس سے پہلے ہونز اور کیا کیا. ہاں یہ بھی وسط ایشیا سے ادھر جرمنی تک گئے، ادھر ایران اور بر صغیر کی طرف آئے. تو وسط ایشیا سے ایسی قومیں اٹھتی رہی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے اب بھی کوئی وہیں سے ہی چیز پیدا ہو. چینی بھی ہیں تو یاجوج ماجوج ہی اپنی آبادی کے لحاظ سے، باقی یاجوج ماجوج کا جو یہ ہے کہ ان کے کان اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ایک نیچے لے لیتے ہیں ایک سے اوپر لپیٹ لیتے ہیں، یہ تو خیر ہے گپے، اور ہمارے خاص دن وغیرہ اور بعض تفسیروں والوں نے لکھ دیا وہ ساری عجوبہ پسندی، کہ چونکہ اس قصے میں ذرا عجوبہ پسندی تو ہے، تو پھر اس کی مزید تسکین کے لیے اور بہت کوئی سامان ساتھ ملا دیا. اللہ بہتر جانتا ہے کوئی قوم جو کہ اس طرح کے فساد پھیلانے والی تھی، اور انہوں نے ان سے بچنے کے لیے کہا تھا. اور اس بادشاہ کا یہ ہے کہ وہ ٹیکس دینے کو تیار ہیں اور وہ ٹیکس لینے کو تیار نہیں. وہ کہتا ہے ما مکنی فیہ ربی خیرن، کہ جس میں مجھے اقتدار بخشا میرے رب نے وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی تم جو ٹیکس دینا چاہتے ہو، معلوم ہوتا ہے اس کا خزانہ کوئی امریکہ کی ایڈ پہ نہیں چل رہا تھا، بہت کچھ تھا. اس نے کہا مجھے تم سے ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، میری مدد کرو قوت کے ساتھ، اور قوت سے مراد ہے مین پاور، یہاں اس کا معنی یہ ہے. اب یہ لفظ دیکھیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں قرآن کریم میں آیا ہے وہاں مراد تو مین پاور فوج بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن بعد نے کہا کہ جدید ہتھیار مراد ہے، کیونکہ حدیث میں شاید اس کا معنی آیا ہے رمی. اس زمانے کی جو بہترین ویپن تھا وہ تیر کمان تھا، زیادہ افیکٹ. نہیں نہیں، ربی فائل ہے بھائی مکنی کا، ما مکنی ربی فی ہے، یوں پڑھے نا، ما مکنی مجھ کو تمکنت بخشی ربی میرے رب نے، فی ہے جس میں، وہ چیز کے اقتدار دیا مجھ کو اس میں میرے رب نے، اس کو میرے قابو میں دیا، یعنی جس پر مجھے اس نے تمکنت دی ہے. خیر ہوں وہ زیادہ بہتر ہے، خبر ہے. فَأَعِينُنِي أَعَانَ يُعِينُ إِعَانَةً، عَيْن وَاو نُون مادہ سے مدد کرنا، تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ. اور یہ غالباً سیلف ہیلپ یہ تھی کہ پیسہ وغیرہ میں لگاؤں گا، لیکن آدمیوں کی ضرورت ہے، آدمی دو جو کام کرے. یہ آج کل بھی ہو رہا ہے گاؤں میں، ہمارے گاؤں سے سڑک سے گاؤں تک بننی تھی پیومنٹ سی، تو وہاں اتفاق سے دو اسکول بن رہے تھے، ٹھیکے دار کو ٹھیکہ ملا ہوا تھا، ایک لڑکیوں کا ایک لڑکوں کا، کوئی امریکن ایڈ سے تیار ہوئے ہیں کیونکہ ان میں وہ تختی لگی ہوئی ہے ہاتھ ملانے والے. تو ٹھیکے دار کو ٹرک وغیرہ اینٹیں لے جانی پڑتی تھی، कच्चा रास्ता था, रास्ते में नाली थी। उधर गांव वालों से कहा भाई ईंटें मैं अपनी तरफ से खर्च कर दूं, मुझे सिर्फ 20-30 आदमी दो कि मुझे मेहनत तो बच जाए और वो थोड़ा सा काम करें, ईंटें पकड़वा दें। तो मैं सारी ये सड़क को आधा मील था, लेकिन गांव वालों ने ऐसा ना किया। फिर चंद साल बाद गवर्नमेंट ने वो बनवा दी, लेकिन वो उस वक्त बन सकती थी मुफ्त में अगर 10-20 आदमी चार दिन काम कर दो। तो ये भी तो होता है एक सेल्फ हेल्प। उसने कहा इन्होंने भी कोई बताए मेरी मदद करो इंसानों के साथ, यानी कि बाजू दो कि मैं बनाऊंगा अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमन, के मैं बनाऊंगा ले अजअल ने अजअल से जवाब अम्र है, इन्होनी अजअल मेरी मदद करो मैं बनाऊं तो बनाऊंगा, यूं ताके बनाऊं का मैंने नहीं है, तो बनाऊंगा मैं अजअल रदमन बैनकुम व बैनहुम रदम के मैंने भी दरमियानी रुकावट या हिजाब के ही होते हैं, रे दाल मीम कि मैं मजबूत पक्का काम कर दूंगा, कोई रुकावट बना दूंगा, बैनकुम व बैनहुम उनके और तुम्हारे दरमियान। अब यहां भी जनाब हमारे बरेलवी साहबान ने इससे भी नतीजा निकाला, देखो जी उसने कहा मेरी मदद करो, लिहाजा औलिया अल्लाह से मदद मांगना दुरुस्त। देखो बादशाह ने कहा था मेरी मदद करो, अकबर क्या क्या इस्तेदराज लिखा है आशीष भी नहीं, बादशाह उन्होंने कहा ना टैक्स देते हैं, बादशाह ने कहा मेरी मदद आदमियों से करो, तो उन्होंने कहा देखो नेक बादशाह था उनसे मदद मांग रहा है, लिहाजा औलिया से भी मदद दुरुस्त है, आईन उन्हीं का लफ्ज आया है ना, तो सीधी बात की उसने कहा मुझे आदमी दो और उसमें लफ्ज आए आईनूनी, यानी ये लफ्ज है असल में आईनूनी मेरी मदद करो तुम बेकुव्वतिन कुव्वत के साथ, यानी इंसानी मैन पावर के साथ। बहरहाल जो करे जी तो इसीलिए सबसे पहले जनाब हम तो समझते हैं कि आजकल का मुशरिक कहीं आगे निकल गया है, उन मुशरिकों के कुरान हुज्जत कहता था कि वो नफा नुकसान नहीं देते, जिंदा नहीं है मुर्दा है, अम्बात उन गैर वाहिया, इन्होंने कहा सबसे पहले तो ये करो ना जिंदा भी साबित करो नफा नुकसान भी दो। तो यही बात है, ये तो इन बेवकूफों के और परवेज वगैरह ने अपनी तरफ से पहले कुछ मैंने मुकर्रर किए फिर सबको उस पर अप्लाई किया, रसूल के मैंने ही हाकिम के लिए और फिर सब हाकिमों को रसूल का दर्जा दिया। आतूनी जुबर अल हदीद, लाओ आतूनी तुम आओ मेरे पास, लफ्जी नहीं आओ नहीं ए तूनी नहीं है, आता योति एता अन दो मुझको, आता योति ईता अन आतू जैसे ना आतू जकात, आतू तुम दो नी मुझको जुबर अल हदीद लोहे की तख्तियां, जबूर की जमा जुबर है, जुबर के मैंने प्लेट्स तख्तियां, सहीफे को भी कहा गया है फिर जुबर अल अवलीन इस तरह से, लेकिन शायद तख्तियां और स्लैब्स भी इससे मुराद है कि इस जमाने में तहरीर स्लैब्स पर ही होती थी, पत्थर लिखने का एक मवाद था या लोहा धात वगैरह। तो तुम मुझे तख्तियां ला दो लोहे की, चादरों की शक्ल में है एक वह, इससे मालूम होता है कि उस जमाने की बात है जब लोहा ईजाद हो चुका था और इस्तेमाल होता था, तो ये तो हिस्टोरिक टाइम्स की बात है, इस लिहाज से हो सकता है साइरस ही हो, लोहा शायद तांबे के भी बाद ही मेरे ख्याल में दरियाफ्त हुआ है, मैं जहां तक याद है धातों में से गालबन तांबा पहले दरियाफ्त हुआ है फिर लोहा दरियाफ्त हुआ है शायद, क्योंकि बाद खंडरात में से वो कहते हैं ना कि इसमें लोहे की चीज कोई नहीं मिली, मालूम होता है कि ये लोहे के दौर से पहले के कहीं हैं लोग, तो ये कोई उस तरह का दौर अगर तारीखी वाकयात को लिया जाए तो है कि लोहे की चादरें लाओ, हम इनसे आजकल चादरें कह सकते हैं। हत्ता इदा सावा बैन सदफैने, सावा युसावी बराबर करना मुसावातुन, यहां तक कि जब उसने बराबर कर दिया बैन सदफैने पहाड़ के दो चोटियों के दरमियान, सदफ उन पहाड़ के किनारे को भी कहते हैं, वैसे सीपी को भी सदफ ही कहा जाता है जिसमें मोती होता है, लेकिन सदफ मैना तरफुल जबल या पहाड़ का एक किनारा ये भी मैना है, और इस तरह से सदफैने से मुराद लिया गया है वो जो बैन सद्दैन जिनको कहा है कि इधर भी पहाड़ था इधर भी पहाड़ था दरमियान में उसने कहीं लोहा ऊपर उठाया किस तरह से, तो क़ाल अन्फुकू उसने कहा अब फूंक मारो, ये उन्फुकू नफ़ख़ा यन्फुखो का मैना तो बनता है फूंक मारो, پھر مراد ہے یہاں آگ دھوکو، دھوکنے سے بھی وہ نفق کا معنی ہی پیدا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ لوگ جلاتے تھے یا گرم کرتے تھے، اس زمانے کی ٹیکنالوجی کیا تھی لوہے کو پگھلانے کی، قرآن کریم نے نفق کا ذکر کیا. پھونک مارو تم، پھر کہتے اب میں پھونک مارتا ہوں، یوں کہتے تو بات بھی تھی، آدمیوں کو کہہ رہا ہے تم پھونک. نفخ کا معنی پھونک مارنا ہے، اور اس کا آگ جلانے سے تعلق ہے، اس لیے وہ محاورے میں سمجھا جاتا ہے کہ اب تم آگ جلاؤ، جیسے کہ قصے میں بیان ہوتا ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے حتی اذا جعلہ نارا، کہ جب اس نے اس کو آگ بنا دیا، یعنی وہ لوہا اتنا تپ گیا کہ بالکل آگ ہی معلوم ہوتا تھا. یہاں ٹیکسلا میں دیکھا لوہے کو، وہاں پہ پتہ چلتا تھا آگ کیا. تو خیر ٹیکنالوجی اور ہے، کمپلیکس میں جناب اتنے اتنے بڑے چنک لوہے کے، وہ اندر بھٹی سے لال ہو کے وہ مشین اس کو لاتی تھی، اس میز جتنے بڑے ٹکڑے بھی دیکھے. تو پھر وہ نیچے رکھتا تھا تو اوپر کوئی پتہ نہیں پریشر پڑتا تھا، وہ سارے کو یوں لے جاتا تھا جیسے آپ مکھن کو ہاتھ رکھ کے دبا دیں. اس طرح سے چلا جاتا تھا، بے حد گرم، اور سارا وہ کام اس کا کر لیتا تھا. تو وہ اتنا گرم کر لیا، حتی اذا جعلہ نارا، اس کو پھونک مار کر، یعنی کوئی دھونکنی ہوتی ہوگی جس سے، کیونکہ انسانی پھونک تو نہیں ہے نا، ویسے انسان پھونک سے یہ کام لیتا ہے. وہ جو کسی جن کی کہانی ہے نا، کہ جن کی یاری ہو گئی تھی کسی آدمی سے، اس کے پاس آتا جاتا رہتا تھا. ایک دن آیا کہ وہ چولہے کے میں پھونک مار رہا ہے. کہا یار کیوں پھونکے مار رہا ہے؟ کہا آگ نہیں جلتی، اس کو جلا رہا ہوں. آگ جلتی ہے پھونکوں سے؟ آپ نے اگر لکڑی کی آگ جلائی ہو تو پتہ چلے اپلے وغیرہ. وہ گیا، پھر ایک دن آیا تو اس نے کہا کہ شاید کوئی چیز تھی دیے کو اس نے پھونک ماری مثلا. اس نے کہا کیا کرنے لگے؟ کہنے اس آگ کو بجھانے لگا ہوں. اچھا جی، پھونک سے بجھ بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تیسری دفعہ آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ روٹی کو پھونک مار رہا ہے. کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ گرم ہے، اس کو ٹھنڈا کر رہا ہوں. اس نے کہا جب پھونک سے ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے. چوتھی دفعہ آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ یوں ہاتھ مار رہا ہے سردی میں. کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے ان کو ذرا پھونک مار کے گرم بھی کر رہا. انہوں نے کہا یار تیری دوستی سے سلام، اسی پھونک سے تو آگ جلاتا ہے، اسی سے بجھاتا ہے، اسی سے گرم کرتا ہے، اسی سے ٹھنڈا کرتا ہے، تیرا اعتبار کوئی نہیں. اسی ضیاء صاحب کے بیانات کی طرح، بس چاروں کام ہی اس سے لے لیتے تھے. تو چلیے، وہ آگ اس نے کس طرح جلائی؟ جب وہ گرم ہو گئی کہتا ہے تو کہتا ہے آتونی افرغ علیہ قطرن. اب یہاں قطرن کے دو معنی کیے گئے ہیں. قطر کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو، اصل میں قطران آپ نے پڑھا ہے، وہ لوگ کو بھی کہتے ہیں قطرن. اب قطرن یا تو ہے آتونی کا مفعول، آتونی قطرن افرغ علیہ، افرغ پھر مجزوم ہو گیا نا، میرے پاس لے آؤ پگھلا ہوا تانبا جو ڈالوں میں اس کے اوپر، یوں ہوگا. اور یا یہ مانا ہے کہ آتونی، وہ جو کہا ہے زبر الحدید اوپر، اسی کو دہرایا ہے کہ اب لے آؤ، لیکن یہ معنی بنتا نہیں، کیونکہ وہ تو درمیان میں رکھ کے آگ بن گئی، تو اب آنے کا معنی نہیں بنتا کہ بھئی لے آؤ اب وہ چادریں. افرغ علیہ قطرن، پھر قطرن افرغ کا مفعول ہو کہ میں اس پہ ڈالوں گا تانبا پگھلا ہوا. اب دو طرح سے ترجمے کی گنجائش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آتونی کا مفعول اگر قطر کو مانے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اوپر تو آتونی زبر الحدید آ چکا ہے، اس کے لیے ریپیٹیشن شاید نہ ہو. آتونی کا کیا ترجمہ کیا؟
کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تالا
دے دوں، لاؤ میں. اب یہ واضح نہیں کیا کہ لاؤ کیا، کیا کو گول کر گئے نا، تانبا لاؤ. آتونی قطرن، یعنی آتونی کا مفعول بنایا نا دوسری دفعہ، کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ افرغ علیہ ہے، اور پھر وہ مجزوم بھی ہے، میں اس پر ڈالوں. افرغ یفرغ میں ہوتا ہوں انڈیلنا، ربنا افرغ علینا صبرن میں پڑھا ہے آپ نے. تو فمستاعو، پس وہ نہ کر سکے، لفظی ترجمہ تو یہی ہے، یہ وہی استطاعو ہے جیسے وہاں تے گری تھی، یہاں بھی گر گئی ہے. فمستاعو ان یظہروہ، پس پھر ان میں استطاعت نہ رہی کہ وہ اس پر چڑھ جائیں یا غالب آ جائیں. بادشاہ کا قصہ تو ختم ہوا، گویا کہ پھر اس نے اس طرح اب دیکھیے بیان سے معلوم ہو گیا کہ وہ بن گئی رکاوٹ کوئی دھات وغیرہ کی یا لوہے کی. فمستعو ان یظہرو ہو, وہ نہ کر سکے یا ان میں استطاعت نہ رہی, ان یظہرو ہو کہ وہ اس پر, یعنی وہ جو درمیان میں دیوار یا سد بنایا گیا تھا اس کی طرف ہے ضمیر. ظاہر یظہرو میں نے اوپر چڑھ جانا کہ وہ اس کے اوپر چڑھ جائیں. ومستطاعو, اور نہ ہی ان میں یہ استطاعت تھی, نقبن لہو کہ اس میں نقب ہی لگا دیں, نقب ینقب نقبن نقب لگانا, یعنی ومستطاعو نقبن لہو, یوں ہے نہ ان میں استطاعت تھی نقب لگانے کی اس میں یا اس کے لیے. یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ پھر وہ قوم پرے کے پرے رہی اور یہ علاقہ محفوظ ہو گیا ہوگا ان کی مار دھاڑ سے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیوار کہیں ہونی چاہیے, اتنی لوہے کی کوئی چیز ہے تو اس کو کبھی خدا جانے ڈسکور ہو جائے کوئی چیز. صدیوں کے بعد چیزیں اس طرح بھی تو دب جاتی ہیں نا کہ پتہ ہی نہیں چلتا. عراق میں تین تین منزل مکان کے برابر وہ جو زگرٹ کے کیا کہتے ہیں زگرٹ نکلے ہیں, وہ ریت میں اس طرح دبے ہوئے تھے کہ اوپر ریت کے ٹیلے تھے بالکل, پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے نیچے کوئی بلڈنگ دبی پڑی ہے. ہاں تین تین منزلہ, اس کو پھر جب تین منزلے کی بلندی ہے اس کی اب نقشے میں, وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اس کو ریسٹور کیا ہے تو نیچے جو آدمی کھڑا ہے اور اس کی وہ تصویر لی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تین چار منزل ہوگا آدمی کے قد سے اس بلڈنگ کا اندازہ اگر کریں. وہ ریت میں آدمی دیوار کے ساتھ کھڑا ہے اور اوپر یعنی وہ بلڈنگ ساتھ فوٹو لیا گیا ہے نا, تو اندازہ اس طرح سے کریں. بعض جگہ جنگلوں میں یہ ہے کہ وہ جو شہر ماچو پچو نکلا ہے انڈیز میں پہاڑ میں, اس پہ درخت اگائے تھے گھاس, پورے کا پورا شہر جو ہے وہ نباتات میں دبا ہوا تھا. انکور بنگاک میں تھائی لینڈ میں کوئی مندر ہے اس پہ اسی طرح سے درخت اور فولی چڑھ گئی تھی. ایک کوئی بدھوں کا ہے وہ اوپر سارا اوپر مٹی پڑ کے پھر اس پہ گھاس وغیرہ اس طرح کے پتہ ہی نہیں چلتا اسٹوپا ہے کہاں. اس طرح سے کہیں اس پہ مدت دراز سے مٹی آ گئی ہو ہواؤں سے, پھر گھاس اگ گئی ہو اور پتہ ہی نہیں چلتا ہو کہ نیچے کوئی لوہا پڑا ہے. کچھ بعید نہیں ہے لیکن شاید کبھی نکل آئے کوئی جگہ ہو, اس وقت تک تو نہیں معلوم. تو ہاں جی ولا عالم نیچے ولا عالم, وہ پہاڑوں سے برفوں کا گرنا جلد تو اور بات ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ اس سے آگے نہیں آئے, کیونکہ ماضی کا صیغہ ہے مستعو و مستطاعو, ایک جگہ وہ مستعو ہے دوسری جگہ مستطاعو ہے, میں نے کہ نہ وہ نقب لگا سکے نہ اس کے اوپر چڑھ سکے. قال ھذا رحمۃ من ربی, یا پچھلے کے ساتھ اس کا معنی ماضی کے ساتھ حال کا بھی بنتا ہے کہ اب وہ اس پر چڑھ بھی نہیں سکیں گے, اس کو نقب بھی نہیں لگا سکیں گے, کیونکہ آگے پھر اس کا قول آ رہا ہے. اور یا ماضی کا قصہ ہے کہ وہ ایسے ہو گیا کہ کبھی ایسا نہ ہوا. قال ھذا رحمۃ من ربی, اس نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے, یعنی یہ بند بھی یا یہ میرا انعام یا یہ میرا کام وغیرہ. فیضا جا وعد ربی, پھر جب آئے گا میرے پروردگار کا وعدہ, جعلہ دکا, تو پھر اس کو وہ کوٹا ہوا ہموار کر دے گا. دکا یدک کو کا معنی کوٹ کے ہموار کر دینا اور زمین کے ساتھ پدرہ. یہ دکن بھی آتا ہے, دکا ان بھی, دکا ان نہیں پھر دکا او بھی, دکا فعلاء کے وزن پر بھی آتا ہے فعلاء او, اس طرح سے دکن یا دکا او. خر موسیٰ صاعقاً فلما تجلى ربه للجبل جعله دکن, وہ معنی یعنی بالکل ہموار ہو گیا پدرا ہو گیا. تو یہاں بھی وہی معنی ہے کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو ہموار ہی کر دے گا, یعنی گویا کہ شاید اس کی بلندی نہ رہے یا ویسے ایسے ہو جائے کہ جیسے ہموار جگہ پہ چڑھتے ہیں. وکان وعد ربی حقا, اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے, شاید اس کے مٹنے کی طرف بھی اشارہ ہو. وترکنا بعضهم یومئذ یمود فی بعض, اب یہ یومئذ جو کہا ہے یہ بعض نے تو یہی معنی لے لیا کہ جس دن وہ سد ٹوٹے گا اور یاجوج ماجوج وہاں سے نکلیں گے, کیونکہ قرآن کریم میں حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج کا ذکر آیا, ان کو کھول دیا جائے گا کہ وہ بند ہیں, لیکن اس کے اور معنوں کی بھی گنجائش ہے. تو یہاں اس طرح سے یوم اذن سے کیا مراد ہے, جس دن وہ بند ٹوٹے گا اور لوگ نکلیں گے, یا صرف قیامت کا ذکر ہے, کیونکہ آگے سارا قیامت کا ذکر ہے. یوم اذن وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اور ہم نے لفظی ترجمہ, اور ہم نے چھوڑا اس دن ان میں سے بعض کو, يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, کہ موج جیسے آپس میں ملتی ہے, ماج یموج موجن, کہ وہ آپس میں مل جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جم گھٹوں اور ہجوموں کے ملنے کے لیے شاید لفظ یموج آیا ہے, جیسے لہریں ایک دوسرے میں مل رہی ہوں, اس طرح سے یموج فی بعضن, کوئی ان میں سے دوسرے میں مل رہا ہوگا. ونفخ فی الصور, اور سور میں پھونک ماری جائے گی. سور ایک خاص طرح کا انسٹرومنٹ ہوتا تھا, یعنی جس میں ونڈ انسٹرومنٹ, کہ ہوا اس میں دیتے تھے منہ وغیرہ سے, تو اس میں سے زبردست آواز نکلتی تھی, تو وہ بعض لوگ عبادت میں بھی استعمال کرتے رہے ہیں. کرنا بعض اس کو کہتے ہیں, سینگ ہوتا تھا کوئی شاید. مراد تو لفظ تو عربی میں یہ ہے, لیکن کیا یہ محاورہ ہے اور نفخ سور سے مراد کوئی خاص معنی ہے, تیاری کرنا تباہی کی, جنگ کی, بربادی کی, یا لفظی معنی ہے, واقعی کوئی سور کی قسم کی آواز ہوگی, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن قرآن کے چونکہ لفظوں میں ہے کہ سور کی سی کوئی آواز ہوگی جیسے بغل کی ہوتی ہے, لہذا ہمیں انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ ضرور محاورہ ہی لیں, جب تک, بلکہ اول تو گرامر سے کہیں ثابت ہونا چاہیے کہ جی دو فوجیں لڑی اور اس میں آئے کہ ہاں پھر جب نفخ سور ہوا. میرے خیال میں ایسی کوئی مثال عربی ادب سے شاید کسی نے پیش کی نہیں یا ہماری نظر سے نہیں گزری, اور اس لیے یہ خواہ مخواہ کا مجازی معنی لینا جو کہ عربی محاورے میں کہیں اس کی مثال زبان کے استعمال میں نہ ملے, یہ زیادتی ہے. باقی اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. یہ وہ واقعہ ہے جسے قرآن کریم قیامت کے قریب کے واقعات میں سے بیان کرتا ہے, سور میں پھونکا جائے گا اور وہ میکائیل کی طرف یا اسرافیل کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے. کچھ اس میں حدیثیں بھی ہوں گی, کچھ شاید اہل کتاب سے بھی لیا گیا ہے سارے قصے میں. فجمعنا ہم جمعن, پس ہم نے اکٹھا کیا ان کو, جمع کرنا, جمعنا یہاں مفعول مطلق ہے, یعنی سب کو اکٹھا کیا, تاکید کے لیے جمعنا آیا ہے. وعرضنا جہنم, اور پھر ہم پیش کریں گے وہ یوم اذن, اور پچھلی بات سے اور مستقبل کا قصہ معلوم ہوتا ہے اس لیے ترجمہ مستقبل میں کر رہے ہیں, اور ہم نے پیش کیا لفظی ترجمہ تو ہے, ہم پیش کریں گے جہنم کو, یوم اذن اس دن, یہ اکٹھا لفظ ہے اور اذن کی دو زیریں ہی رہتی ہیں, البتہ یوم کی میم کی زبر کی زیر ہو سکتی ہے, مثلا فی یوم اذن یا لی یوم اذن ہو تو میم پر اثر پڑ سکتا ہے, البتہ میم کا پیش کبھی نہیں آتا کیونکہ یہ ظرف ہی ہوتا ہے. زیادہ زیادہ جیسے قبلہ اور من قبلے, اس طرح سے کہیں کہیں وہ زیر تو ہو سکتی ہے, لیکن زن اسی طرح رہتا ہے, یہ مرکب ہی ہے. یوم اذن للکافرین, جہاں کافروں کے سامنے جہنم کو پیش کریں گے. عرضن اس کا مصدر ہے, عرض عرضن یعنی ٹھیک ٹھیک پیش کرنا, تو یہاں کافروں کو جہنم کے سامنے نہیں پیش کرنا, جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کرنا یعنی سامنے لائیں گے. لفظی معنی یاد رہے, چاہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن کریم میں کہیں حضرت زکریہ نے کہا ہے کہ میں بڑھاپے کو آ پہنچا, اور کہیں قرآن میں آتا ہے بڑھاپا مجھ کو آ پہنچا, بات تو ایک ہی بنتی ہے. اس لیے کافروں کا جہنم کے سامنے پیش ہونا یا جہنم کا کافروں کے سامنے لایا جانا معنی ایک ہی ہے. یہاں شاید کافیہ کا تقاضا تھا, اس طرح لایا گیا.
اللہ
مفعول مطلق عرضنا ہے, اور کیا عرضنا, کیونکہ عرضنا جہنم عرضن, عرضن مفعول مطلق ہی ہے, تو ضربن بالکل اس طرح سے ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, یہ وہ لوگ ہیں کافر جن کے جہنم سامنے آئے گی, کہ جن کی آنکھیں تھیں پردے میں. کانت اعینہم, اور خبر ہے فی غطاء عن, غین تو یہ مادہ ہوتا ہے, غطہ یغطی تغطیہ, یہ شاید کہیں غطہ غطہ پڑا ہے یا نہیں, بہرحال غطہ غین تو یہ مادہ ہے, اور یہ ہی حمزہ بن گیا ہے, پردہ, اور وہ ان کی آنکھیں پردے میں تھیں. غطہ میں نے ڈھانپنا, پردہ ڈالنا, غطہ تخیل سے تو آتا ہے, ہو سکتا ہے ثلاثی سے بھی غطا یا غطی ہو, میں نہیں کہہ سکتا. عن ذکری, میری یاد کے بارے میں, میری یاد سے ان کی آنکھیں پردے میں تھیں. اب دیکھیے, ذکر دیکھا تو نہیں جاتا, لیکن وہ نصیحت کے لیے محاورہ اس طرح استعمال ہوا ہے, میری یاد سے ان کی آنکھیں پردے میں تھیں, یعنی میری یاد نہیں رہی تھی, آنکھوں کے پردے چائے ہوئے تھے, وکانو لا یستطیعون سمع، دوسرا فقرہ ہے، اور وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے سننے کی. لا یستطیعون سمع مفعول ہے لا یستطیعون کا، سن بھی نہیں سکتے تھے، یعنی حق کی بات سننے سے ناکارہ ہو گئے تھے اور آنکھیں بھی ان کی اندھی ہو رہی تھی. حق کے بارے میں ہی دونوں چیزوں کا استعمال ہے. افحسب الذین کفروا، تو کیا گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ بنا لیں گے یا بنائیں، یا حسبہ کا معنی ذہن میں رکھ لیا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یا گمان کیا ہے کہ وہ بنا لے میرے بندوں کو، ان یتخذوا عبادی، بنا ڈالے میرے بندوں کو اولیاء من دونی، کار ساز میرے سوا. یہ یتخذو کا عبادی پہلا مفعول، اولیاء دوسرا، اور من دونی تو ضمناً ہے کہ وہ میرے بندوں کو بنا لے کارساز، من دونی مجھ سے ورے ورے. اب یہ آیت بھی اگلی جگہ کریئر ہے، یہاں عبادی سے مراد ہرگز بت وغیرہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو عباد نہیں ہے، عباد کے بت بنائے ہوئے ہوں گے. تو کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو مجھ سے ورے ورے، اپنے کا اپنے کا لفظ نہیں ہے یہاں، یعنی کارساز بنا لیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تیار کیا عین تے دال مادہ جہنم کو، نزلا للکافرین، نزل میں مہمانی ہوتا ہے، اتارنا اصل تو ہوتا ہے، کیونکہ عرب لوگوں کا مہمان گھوڑے اونٹ سے اترتا تھا تو مہمان بنتا تھا. پھر اس سے نزلا بمعنی لفظی میں نے تو نیچے اتارنا ہے، لیکن پھر مراد ہے مہمانداری کرنا، ہم ان کی ضیافت یا مہمانی کریں گے. ہم نے جہنم کو تیار کیا ہے نزلن للکافرین، کافروں کے نیچے اترنے کی جگہ، یوں کہہ لیجیے لفظ میں نے تو اترنا ہے. مہمانی کیا ہے انہوں نے یا نیچے آنا کیا ہے؟ بس وہ اصل میں مفہوم کا ترجمہ ہے، نزلن کا لفظی میں نے تو نیچے اترنا یا اتارنا ہی ہے یہاں، تو مہمان کو کہتے تھے اہلن سہلن، آج نیچے اتری، ان معنوں میں وہ جہنم تیار کیا ان کے لیے بطور نزل کے، یعنی آتدنا جہنم نزلن، یہاں ہے تمیز، ہاں بطور مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے بطور نزل کے. قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، کہہ دیجئے کہ میں تم کو آگاہ کروں سب سے زیادہ گھاٹا پانے والوں کی. ننبئکم بالاکثرین، میں تم کو پتا دوں اکثرین کا، یوں بنا ترجمہ پہلے حصے کا، ننبئکم بالاکثر، سب سے زیادہ گھاٹے میں جانے والا، الاخسرین سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والوں کا تمہیں پتا دوں، اعمالاً بلحاظ اعمال کے، یعنی اکثرین ہے تو عمل کی بھی جمع آ گئی ہے، عملاً بھی ہو سکتا تھا اعمالاً بھی ہے. الذین جو سب سے زیادہ یعنی اپنے اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں رہیں گے، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ بھٹک گئی ان کی کوشش حیات دنیاوی میں. وہ کون سی کوشش مراد ہے؟ یہ تفسیر طلب ہے، جس کو وہ نیکی سمجھتے تھے، جو وہ کام کرتے تھے، ان کی کون سی کوششیں بیکار گئیں. تفسیروں میں مختلف چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں، بہرحال لفظی ترجمہ ان کی کوشش گمنام ہو گئی، مٹ گئی، گمراہ ہو گئی لفظی ترجمہ، پھر مٹ گئی نہ رہی. فی الحیات دنیا، یہ دلہ سے مراد کیا ہے کہ ان کی کوشش دنیا ہی میں رہ گئی، یسا یوں فی الحیات دنیا مراد ہے، یعنی فی الحیات دنیا کا دلہ سے تعلق ہے یا سعیہم سے ہے، کہ دنیا میں ان کی کوشش مٹ گئی یا جو دنیا میں انہوں نے کوشش کی تھی وہ مٹ گئی. دو باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ فی الحیات دنیا کا تعلق سعی سے ہے یا دلہ سے ہے. بظاہر اس کا تعلق سعی سے ہے، ان کی حیات دنیا کی سعی جو ہے وہ نہ رہی، سعی ایشا در زندگانی دنیا. وہم یحسبون، اور وہ یہ خیال کرتے رہے یا کرتے ہیں، انہم کہ یہاں انا آیا ہے، یحسبون یقولون نہیں ہے، یحسنون کہ وہ اچھا کرتے ہیں، سنعا بلحاظ صنعت یا عمل کے، سنعا صنع یا صنع کا مصدر ہے، سنعا عمل کرنا ذرا کوشش سے بنا کے کرنے کے لیے آتا ہے، تو یحسنون انہم یحسنون سنعا یحسنون یہاں ہے، یعنی یحسنون احسانن کے معنی میں ہی آیا ہے، کہ یہ صفت تو بن نہیں سکتا سنا، کہ بلحاظ ہی تمیز کا ہی ترجمہ ہو سکتا ہے، کہ وہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں بلحاظ صناعت کے، بلحاظ کاریگری کے، اور بمعاورہ ترجمہ ہاں ہاں یسمعون قرآن کریم میں آیا تو ہے نا. ڈکشنری والے یہ فرق کرتے ہیں یعملون یفعلون اور یسمعون کا معنی تو ایک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یسمعون میں ذرا ہنر مندی یا جان بوجھ کر کرنا یا کوشش اور بنا کے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے, اور یفعلون تو کوئی کام جس طرح سے بھی کیا جائے اس کے لیے آ سکتا ہے. اس وجہ سے وہ سنعن کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں بڑے اچھے کر رہے ہیں سمجھتے یہی رہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے احکام کا انکار کیا, ولقائہ اس سے ملنے کا بھی انکار کیا. فحبطت, یہ لقائہ ہو سکتا ہے کہ زبانی انکار ہو یا عملی انکار ہو. کیا مراد ہے؟ زبانی تو خیر واضح ہے, کیا اس میں عملی انکار بھی شامل ہے یا غفلت ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. فحبطت اعمالہم, بس برباد ہو گئے ان کے عمل. یہ وہی حبطت اوپر بھی ہے دل سعیہم, اور وہی معنی ہے یہاں حبطت اعمالہم, ان کے عمل برباد ہوئے. اس سے بھی کون سے اعمال مراد ہیں؟
لفاظ کا معنی جو ہے اس کی ملاقات یعنی اس کے سامنے جانے کے لیے وہ ان کا
انکار. لکھا کہ میں نے تو ملاقات ہی ہے نا, تو ہی کی تمیز ضمیر رب کے لیے ہے نا. آیات ربہم ولقائہ, اس کی کافروں کا انکار, اس کی آیات کا بھی انکار کیا اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا کہ کوئی آخرت نہیں ہے اور رب کے پاس نہیں پیش ہونا. یہ میں نے بنے گا نا, رب کے لقا کا انکار کیا. کفر اوپر اس کا ہے نا, عطف لقا ہی حمزہ کی زیر اسی وجہ سے آئی ہے نا کہ بے آیات رب پر جو بے ہے اسی کا عطف یہاں ہوا ہے. کفر بے آیات رب و کفر بے لقا ہی. فحبطت اعمالہم, بس ان کے عمل برباد ہوئے. حبطت اعمالہم اور ضل سعیہم ایک ہی بات ہے. کون سے عمل مراد ہیں؟ نیکیاں جن کو وہ سمجھتے تھے, یہ ویسے ساری کوشش مراد ہے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, پس ہم نہیں, لفظی ترجمہ تو کچھ یوں بنتا ہے, ہم نہیں کھڑا کریں گے وزنن کوئی وزن لہم ان کے لیے, یوم القیامت قیامت کے دن, اس دن ان کے لیے کوئی وزن کھڑا نہیں کریں گے. اور شاہ صاحب نے پھر کھڑا کرنے کا کیا ہے, بنائیں گے نہیں ان کے لیے کوئی وزن, یعنی ان کے اعمال کا کوئی وزن ہوگا ہی نہیں. یہ میں نے نہیں کہ ان کا وزن کیا نہیں جائے گا اور دوسروں کی باز پرس ہوگی اور وہ باز پرس سے بچ جائیں گے, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ یہ کہ ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. یعنی جیسے کہ قرآن نے کہا ومن خفت موازین ہوں, تو وہ ان کے اعمال کی طرف اگر ذکر ہوتا تو یوں بھی ہو سکتا تھا فلا نقیم لہا یوم القیامت وزنا, کہ ان اعمال کا قیامت میں کوئی وزن نہیں ہوگا, لیکن نقیم لہم کام کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں. کھڑا کریں گے لفظی ترجمہ ہے, یعنی نہیں بنائیں گے, نہیں ہوگا. جی
کہ جنم کا فیصلہ ہو چکا ہے, کیا ضرورت ہے پھر اعمال کو؟
چلیے یوں کر لیں کہ یہ تو نہیں ہے, قرآن نے کہا ہے کہ ول وزن یوم زین الحاج, حساب کتاب تو ہوگا. حساب کتاب نہ ہو تو پھر تو اللہ میاں ویسے ہی فیصلہ کر تو سکتا ہے, اس میں شاید سب کے سامنے والی بات بھی تو ہے نا, ورنہ ہر ایک کا فیصلہ وہ الگ الگ بھی کر سکتا ہے. اردو والوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ نقیم لہم, کھڑا کریں گے, قائم کریں گے, بس وہ انہوں نے زیادہ بامحاورہ کر دیا نا. اصل میں ہے فلا نقیم وزنن لہم یوم القیامہ, نقیم کا مفعول ہے نا وزنن, یہاں یہ مفعول لہو وغیرہ نہیں ہے, مفعول بہی ہے نقیم کا, کوئی وزن قائم نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن, یعنی ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا, ہیچ ہوں گے, کیونکہ یہ حبطت سے اس کا مفہوم یہی بنتا ہے. ذالک جزاؤہم جہنم, اس سے بغیر تو جیسے ڈاکٹر صاحب بھی اکثر اپنے وہ کہتے ہیں, بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو دنیا میں نیکی سمجھتے تھے وہ برباد ہونا, کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ یکسر نیکی کے تصور سے خالی ہو. وہ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے جن کو وہ نیکی سمجھتا ہے, ڈاکو ہو, چور ہو, بدماش ہو, بت پرست ہو, مشرق ہو, جو بھی ہو, وہ کچھ کاموں کو نیکی سمجھتا ہے. شاید وہی نیکیاں برباد ہونا مراد ہو جو اوپر کا ہے, وہ ہم یحسبون انہم یحسنون سنا. اس لیے جو ہم نیکی سمجھ رہے ہیں اپنی, یہ بھی بڑی قابل غور چیز ہوتی ہے. تو پھر سٹینڈرڈ ہمارے سامنے کیا ہے, ہم تو سمجھتے ہیں, پھر وہی بات آتی ہے کہ اللہ میں نے حساب لینا ہے کہ اس گز سے ناپنا ہے. وہ گز یہ باطن کا کوئی نہیں ہو سکتا, وہ شریعت کا گز ہی ہوگا جس سے اعمال ناپے جائیں گے. لہذا جو اعمال پادر ہوا ہیں وہ وہی ہوں گے جو شریعت کے خلاف ہیں, دین کے صریح واضح احکام کے خلاف ہیں وہ عقائد اور وہ اعمال. جج اگر جج کرنا ہو تو پھر ہمارے سامنے کرائٹیریا یہی رہ جاتا ہے. ذالک جزاؤہم جہنم, یہ جو ہے ذالک, یہ جزاؤہم جہنم ان کی جزا ہوگی. اصل میں تو مبتدا خبر ہے جزاؤہم جہنم, اور ذالک کو پہلے مبتدا بنا لیا ہے کہ یہ بات, اور جزاؤہم جہنم کو پورا ذالک کی خبر بنا لیا ہے. وہ قصہ یوں ہے کہ ان کی جزا جہنم ہے, یا یہ قصہ یوں ہے بما کفروا, ان کے کفر کے سبب سے, واتخذوا آیاتی, اور اس سبب سے کہ انہوں نے بنایا یا پکڑا میری آیات اور احکام کو یا نشانیوں کو, ورسولی, اور میرے رسولوں کو, ہوزوبن, مذاق کی چیز, یعنی اتخذوا ہوزوبن دوسرا مفعول ہے, اور آیاتی اور رسولی پہلا مفعول ہے اتخذوا کا, میرے رسولوں اور میری آیات کو ٹھٹھے کی چیز بنا لیا تھا. ہوزوبن میں ہم بتا چکے ہیں کہ اصل ہوزوان ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ان کے لیے ہوں گے فردوس کے باغات بطور مہمانی. نزلا پہلے بھی آیا ہے فردوس, بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی فارسی لفظ ہے اور وہاں سے عربی میں آیا ہے, فے رے دال سین مادہ, اس کا بہرحال چار عرفی ہوگا, اس سے فعل تو کوئی نہیں استعمال ہوتا, نام آیا ہے لیکن بالکل فردوس البی اس پہ لگتا ہے. بلند جگہ کا معنی ہو سکتا ہو کہ یہ ایران کا کوئی لفظ ہو اور ادھر چلتا ہو باغات وغیرہ کے معنی میں, چلیے یہی ہوگا. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنات میں, لا یبغون عنہا حولا, وہ چاہیں گے بھی نہیں اس سے کوئی تبدیلی. حال یحولو, آڑ میں آنا, پھر اس سے حولا بدلنا, تحویل بدل ڈالنا, حولا تبدیلی بدلن کے معنوں میں, یعنی اس سے پیچھے ہٹنا یا اس میں کوئی چینج بھی وہ نہیں چاہیں گے. اس کا مطلب یہ بور نہیں ہوں گے, اور کہ ایک ہی چیز تو حلوہ کھاتے کھاتے بھی آدمی بور ہو جاتا ہے اور مرغ کھاتے بھی, وہ اس میں سے چینج نہیں چاہیں گے یعنی خوش ہوں گے کا طرف اشارہ ہے.
انہوں نے بڑا پیارا رکھا
کیا,
وہاں سے مکان بدلانا چاہیں گے.
ٹھیک ہے, حیولن کا لفظ میں نے تو بدلنا ہے. ہاں, قل لو کان البحر, کہہ دیجئے کہ اگر سمندر ہوتا, مدادن سیاہی کو کہتے ہیں, لکلمات ربی, میرے رب کی باتوں کے لیے, لنفد البحر, تو خرچ ہو جاتا سمندر. نافد ینفد, آپ نے یہ پڑھا ہے, ما عند اللہ باق ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. نافد ینفد, ختم ہو جانا, تو لنافد البحر, سمندر ختم ہو جاتا, قبل ان تنفد, بلکہ بحر اگر الف لام جنس کا مانے تو پھر سمندروں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, یعنی جنس کا مانے تو, کیونکہ کوئی خاص سمندر تو ذہن میں نہیں ہے. قبل ان تنفد, پیشتر اس کے کہ ختم ہوئے کلمات ربی, میرے رب کی باتیں یا اس کے کلمات. ولو جئنا بمثلہ مددا, اگرچہ ہم لائیں اس کی مانند برائے مدد, یعنی ولو جئنا مددا بمثلہ, نہیں ولو جئنا بمثلہ تو بے کے ساتھ مفعول ادھر آ جائے گا, اگر ہم اس کی مانند لائیں, مددا برائے مدد مفعول لہو مانے یا تمیز مان لیں, بلحاظ مدد کے, ویسے مثل ہی سے مراد ہے بمثل البحر, ولو جئنا بمثل البحر مددا. اب اوپر مداد سیاہی کے معنوں میں, یہاں مدد جو ہے وہ مدد کے معنوں میں, اور مادہ ایک ہی ہے, لفظ ملتے جلتے ہیں. یہ شاعری کا ایک جیسے وہ پن لفظوں کا ہوتا ہے, اس طرح کی صنعت ہے. یہ مضمون آگے ایک جگہ بھی آیا ہے, سات سمندروں کا اور درختوں کا ختم ہونا. بہرحال یہ بڑی تشریح طلب چیز ہے, اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اگر جو کچھ لکھا ہوا ہے انسان کو اللہ نے دیا ہے, سارے کے پیچھے قدرت کا ہاتھ ہے, اور اس طرح سے تو دیکھیں تو وہ واقعی جتنی چھپی ہوئی دنیا میں کتابیں ہیں وہ کلمات ربی ہیں. اس لحاظ سے کل انما, ہاں آگے آتا ہے سورت میں, وہ لقمان میں غالبا, قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیجئے کہ بات اتنی ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. یہاں یہ بات, اور پھر یوحا الیہ, میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے, صرف بات بشر کی تو نہیں ہے لیکن بشر کے ساتھ یہ بات بھی کہ الیہ, میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ انما الہکم, کہ بس تمہارا معبود ایک ہی مراد ہے. انما انما دونوں حصر کے ہی ہے, یوحا الیہ کی وجہ سے انما آیا ہے, قیل لی ہوتا تو انما یہاں بھی ہو سکتا تھا. فمن کان یرجو لقاء ربہ, بس جو کہ امید کرتا ہے اپنے پروردگار کے ملاقات کی, رجا یرجو امید رکھنا, لقاء رب ہی اپنے پروردگار سے ملاقات کی. فل یا عمل پس اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے عملا صالحا اچھا کام. فل یا عمل عملا مفعول مطلق مان لے یا مفعول بھی مان لے. ولا یشرک اور اسے چاہیے کہ وہ نہ شریک ٹھہرائے یہ من شرطیہ کی وجہ سے. فمن کان یرجو فل یا عمل نہیں ہے غائب ہے اور ولا یشرک بھی نہیں ہے غائب ہے اور وہ نہ شریک کرے بے عبادت رب احدن یعنی ولا یشرک احدن بے عبادت رب ہی کہ کسی کو نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں. یہ عبادت میں شرک بھی ایک صورت ہے شرک کی. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ صدق اللہ العظیم. یہ حروف مقطعات کے بعد عموماً اس طرح کے الفاظ آتے ہیں جنہیں یا تو پھر خبر ماننا پڑتا ہے کسی معذوف کی, مثلا ذکر و رحمت رب کا. یہ صاف ظاہر ہے اس سے پہلے حاضر مثلا ہم فرض کریں گے کہ یہاں ہے, یہ ہے ذکر تیرے رب کی رحمت کا. یا بعض مفسرین کہتے ہیں جی وہ حرف جو مقطعات جو شروع میں دو ایک آئے ہیں وہی مبتدا ہوتے ہیں. کافا یا عین صاد تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے یوں کہہ لیتے ہیں, لیکن ان کے معنوں کا پتہ نہیں لہذا یہ معذوف والی بات ہمیں کچھ زیادہ اچھی لگتی ہے. ذکر و رحمت ربی کا یہ ہے خود لگا رہے ہیں تیرے رب کی رحمت کا ذکر یاد بیان. عبدہو جو اس نے اپنے بندے پر کی زکریہ پر. زکریہ تو بدل ہے عبد کا اور زکریہ میں جو حفظ کی قرات ہے اس میں نہیں پتہ چلتا رفع نصب جر کا. ورش کی قرات میں اسے زکریہ ہو کیونکہ پڑھتے ہیں غیر منصرف کر کے وہاں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ عبدہو کا بدل ہے اور عبدہو کی نصب ہے ذکر کی وجہ سے, مصدر نے گویا کہ اس کو نصب دی ہے. جیسے کہیں ذکر رحمت رب کا یا یذکرو کے معنی میں عبد مفعول بنتا نا, یعنی تیرے رب کی رحمت. ہاں بندہ جو اپنے بندے زکریہ پر اس نے کی, یہ رحمت ہی کا فائل اس کو ہونا چاہیے, رحمت اس کا فائل ہونا چاہیے. ذکر دیکھیں نا, ذکر عبدہو رحمت سے زیادہ مناسب ہے, وہ رحمت جو کہ اس نے اپنے بندے. ذکرو ما رحم رب کا عبدہو یوں بنتی ہے اصل جو عبارت ہے نا, اس چیز کا بیان جو تیرے رب نے رحمت کی اپنے بندے زکریہ پر, یہ اس کا بیان ہے. اس طرح سے یہ یا تو پھر ذکر ہو تو پھر تو یوں ہو نا کہ لیکن مفعول نہیں بننا چاہیے, پھر فائل ہوتا. تیرے بندے زکریہ نے رب کی رحمت کو یاد کیا, یوں نہیں بنتا, رحمت ہی اس کا فائل ہو سکتا ہے. رحمت مصدر ہے رحم یا رحم و رحمتن سے. تو یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو کہ کی تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر, یوں بنے گا ترجمہ. اذ نادا ربہو اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ, یا اس رحمت کے لیے بھی یہ عز ہو سکتا ہے, جب اس نے پکارا اپنے رب کو. نادا یونادی ندا اس کا مفعول مطلق آیا ہے. اس نے پکارا اپنے رب کو, پکارنا آہستہ کا خفیہ. یہ یہاں اس صورت میں بہت سے اس قسم کے فواصل آئیں گے جو زیادہ تر فعیل کے وزن پر ہیں, اور حتیٰ کہ اگر کوئی اور وزن ہے تو بھی وہ عربی میں وہ اسی طرح سے ڈھلا ہوا ہے. بہرحال یہ تو واضح ہے خیف یہ سے فعیل بنے گا خفیجن چھپا ہوا, یعنی مخفی کے معنوں میں. فعیل فائل کے معنوں میں بھی آتا ہے, مفعول کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو اس نے جب پکارا اپنے رب کو خفیہ پکارنا, یعنی دل میں پکارا یا آہستہ. قال رب انی وہن العظم منی اور کہا, یعنی دعا میں یہ کہا, رب اے میرے رب, انی میں تو جو ہوں, یہ ہو گیا انا اور اس کا اسم. آگے خبر فکرہ ہے, وہن العظم منی کمزور ہو گئی ہڈی مجھ میں سے. منی یہ گویا کہ یوں نہیں کہا وہن عظمی بلکہ العظم منی, تو ترکیب دوسری کر دی ہے بات تو وہی اضافت کی رہے گی. میں جو ہوں تو میری تو حالت یہ ہے کہ ہڈی بھی میری کمزور ہو گئی, یا ہڈیاں کہہ لیں کیونکہ اعلی عظم جنس کے لیے ہے, ویسے تو اعظام کہتے ہیں نا اس کی جمع آتی ہے, لیکن جنس کے معنوں میں الف لام لے کر میری تو ساری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی. وہاں نہ یاہنو کمزور ہونا, واشتعل الراس اور چمک اٹھا سر, اشتعل شین عین لام سے شعلہ اسی سے لفظ نکلا ہے, گویا کہ ایک جیسے شعلہ آگ کا نکلتا ہے یوں بھڑک اٹھا یا چمک اٹھا. الراس و سر شیبن بلحاظ سفیدی کے, شیب شاب یشیب و شیبن بالوں کا سفید ہو جانا, بوڑھے ہو جانے کو نہیں کہتے, ویسے وہ ضمناً بڑھاپے کے لیے آتا, اصل تو بالوں کے سفید ہونے کو شیب کہتے ہیں. تو بالوں کے سفید ہونے کے لحاظ سے یا کی وجہ سے سر جو ہے وہ چمک اٹھا. اب یہ بڑا یعنی ایک بیوٹیفل ایکسپریشن ہے کہ سر کی سفیدی کو اس طرح ظاہر کیا ہے, بال سفید ہو گئے. بڑھاپے کی کیفیت جو ہے نا, واہن علی عظم منی واشتعل الراس شیبن, واقعی وہ بڑی عجیب ہے. ایک دفعہ کہیں ڈاکٹر صاحب سے کسی سے پوچھا تھا میرے کو جوڑ میں درد تھا, تو انہوں نے کہا جی یہ آرتھرائٹس ہو, میں نے کہا جی وہ کیا بلا ہوتی ہے آرتھرائٹس, تو انہوں نے کہا جی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہڈیوں کا بڑھاپا ہوتا ہے. تو واقعی یہ جو واہن علی عظم منی ہڈیوں کا بڑھاپا جو اس طرح سے شاعری کی ہوئی ہے نا, ہاتھ میں ڈنڈا ترکل کھوری یعنی کمر جو ہے وہ اندر سے خالی ہو چکی ہے, تو ہر زبان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. ولم اکن اور میں نہیں تھا, بے دعائک رب شقیہ, یہ عبارت یوں ہوگی ولم اکن شقیاً ربی بے دعائک, اور میں نہیں تھا کبھی لفظی میں نے شقی کہا بدبخت, پھر یہاں بے بہرا کو کہتے ہیں جس کو حصہ نہ ملا ہو کسی چیز سے. یہ بھی مادہ شین قاف واو ہے, یاد رکھیے شقیون پھر شقیون, اس لحاظ سے بدبخت اسے کہتے ہیں کہ جس کو بے, شاہ صاحب نے کیا بے بہرا ہے ترجمہ, جس کو کچھ حصہ نہ ملا ہو. میں تیری دعا سے شقی نہیں تھا, یعنی یہ معنی ہے کہ میں دعا ہمیشہ مانگتا رہا ہوں اور میری دعائیں منظور ہوتی رہی ہیں, کبھی میں خالی بے نصیب نہیں رہا تجھ کو پکارنے کے معاملے میں, وہ دعا کا تجھ کو پکارنے میں کبھی بد نصیب نہیں رہا. لم اکن کی وجہ سے ماضی سارے کی نفی ہے. وہ انی خفت الموالیہ اور میں ڈرتا, یہاں ماضی ہے ویسے تو اور میں ڈرا, لیکن اس طرح سے ماضی حال کے معنوں میں آ جاتا ہے. خوف یا خوف اسے خفت ہو, الموالیہ مولا کی جمع ہے, موالیہ معنی وارث بھی ہوتے ہیں, جیسے سورت النساء میں آیا تھا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, مولا کے بہت سے معنی ہوتے ہیں, ان میں سے ایک وارث کا بھی ہوتا ہے. یہاں یا قریبی رشتہ دار جو بعد میں ان کے وارث بنتے ہیں, وہ بھی چونچہ مولا چچا کے بیٹے کو بھی اسی لیے عربی میں کہتے ہیں. شاہ صاحب نے اقارے بھی ترجمہ کیا ہے, میں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں, میں ورائی اپنے پیچھے. انہیں کیا خوف تھا یہ قرآن نے نہیں بیان کیا, اگلی دعا سے معلوم ہوتا ہے شاید انہیں یہ خوف تھا کہ نیکی کی اس ٹریڈیشن کو کوئی نہیں لے چلے گا جو ہمارے خاندان میں چلی آتی ہے, تو ورنہ یہ کہ وہ میرے بعد میری اولاد نہیں ہے لہٰذا میری جائیداد لے جائیں گے, اس کا مجھے ڈر ہے, یہ تو کوئی ڈر نہ ہوا. وکانت امرات عاکرن اور میری بیوی جو ہے وہ بانج بھی ہے, کانت بھی ماضی ہے حال میں ترجمہ کریں گے. امراتی فہب لی, ہبراتی میں نے تو ہوتا میری عورت, مراد بیوی ہے یہاں. فہب لی پس تو مجھ کو عطا فرما, وہب یہب سے فعل امر ہے, من لدن کا اپنی جانب سے, من عند کا من لدن کا, لدن کا لفظ پہلے بھی آ چکا سورت کاف میں بھی, من لدن نا, یہ لدن نہیں ہوتا لفظ, نون جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے, آگے نون آ جائے تو پھر شد ہو جائے جی کی, جیسے من لدن نا من لدنی میں تھا. اپنی طرف سے ولین یعنی حبلی ملین من لدن کا مجھ کو عطا فرما. اب یہاں ولی کے میں نے کارساز کے نہیں بلکہ وارث کے یعنی مفہوم کے اعتبار سے ہوں گے, تو مجھ کو اور یہ میں نے بن سکتا ہے کیونکہ واؤلام یہ میں اصل تو میں نے قریب ہونے کا ہوتا ہے, پھر آیتوں کے فواصل کا شقیہ خفیہ ولیہ اس طرح سے وہ مناسب لفظ یوں بھی تھا, تو مجھے اپنی جانب سے ایک وارث عطا فرما, یارثنی, جو کہ وارث ہو میرا, وارثا یارثو, باب حسب یحسب سے آتا ہے, وارثا یارثو, جو وارث بنے میرا, وارثہ وہ اس کا وارث بنا, اورثہ اس کو اس کا وارث بنایا, جو وہ باب فال سے آتا ہے, یارثنی نون وقایہ کے ساتھ, جو میرا وارث بنے, و یارث من آل یعقوب, اور آل یعقوب کا بھی ورثہ لے, یعنی یارث آل یعقوب نہیں کہا, من آل یعقوب, پھر اس پہ مفسرین لے گئے کہ آل یعقوب کا اصل ورثہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے, وہ نبوت اور اس کی تعلیمات ہیں, پھر شیعوں نے اسی طرح سے اس سے وراثت وغیرہ کے بہت سے استدلالات کیے ہیں شاید سے کہ وارث ہونا وہ اس طرح سے ہے, تو ٹھیک ہے, اس قسم کی وراثت کا تو کوئی انکار اہل بیت کا نہیں نہ کر سکتا, اگر ان میں اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دین کی وراثت چلی ہے, تو وہ تو جھگڑا فدق ودق کرتے ہیں دنیاوی وراثت کا, وہ تو اس سے نہیں نہ ثابت ہوتی, کیونکہ یہ سارے آل یعقوب کی جائیداد کا وارث نہیں تھا, بلکہ آل یعقوب کی ایک ٹریڈیشن جو وہ دین کی چلی آتی تھی اس کا ذکر ہے. یہاں قابل ذکر چیز یہ ہے کہ حب فعل امر کے بعد آگے مضارع جو جواب میں آیا وہ مجزوم نہیں ہوا, ہونا چاہیے تھا فحبلی من لدن کا ولی یرثنی ویرث من آل یعقوب, جزم ہونی چاہیے, تو یہ اس صورت میں اگر ہوتا جائز ہوتا, پھر ترجمہ ہو جاتا مجھے دے وارث تاکہ وہ وارث ہو جائے میرا اور آل یعقوب کا, مجزوم ہوتا تو شوں یوں مانا ہوتا کے ساتھ, اب یہ ولین کی صفت بن گیا ہے, ایک ایسا وارث دے جو وارث بنے میرا اور آل یعقوب کے ترکے کا یا ورثے کا, تو یہ وہی مثال آئی ہے جیسے وہاں آیا تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم, کہ اس فکرے میں یارثنی و یارث آل من یعقوب کا ولین کی صفت بڑھنے کی صلاحیت ہے, بن سکتا ہے صفت, اس لیے یہاں جزم نہیں آئی رفع آئی ہے, رفع کی بنا پر ہم ترجمہ صفت کے ساتھ کریں جو کہ وارث بنے, اور اگر یارثنی پڑھتے تو پھر مانا ہوتا دے کہ وہ وارث بنے, وجعلہ رب رضیہ, اور اے رب میرے اس کو تو رضی بنا, رضی بھی باب وہی فعیل کا یعنی وزن ہے, اور یہ یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں, کیونکہ فعیل میں دونوں ہیں, راضیاً اسم فاعل, مرضیاً اسم مفعول, وجعلہ رب راضیاً یا وجعلہ رب مرضیاً دونوں معنی ہو سکتے ہیں, وہ راضی رہنے والا ہو رب سے یا اس سے رب راضی ہو گیا ہو, وہ ایسا ہو مرضیاً جس سے راضی ہو جائے, اس میں مفعول کا صیغہ ہے, یائی میں یہ سارے صیغے جیسے مرموئی بنتا ہے مرمی, اس طرح سے صیغے مفعول کے بنتے ہیں, تو یہاں خیر مفعول تو نہیں آیا فعیل آیا, لیکن بمعنی مفعول ہو سکتا ہے کہ اس کو تو پسندیدہ مرد آدمی بنانا, یا کر یا انا نبشرو کب غلام, اے کر یا ہم تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی, یا زکریہ یہ یہاں ہم رفع میں مانیں گے اس کو, جو حضرات حمزہ پڑھتے ہیں ورش وغیرہ وہ پڑھتے ہیں, یہاں یا زکریہ, او انا نبشرو کا ہم تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں, بے بشرا کے بعد بے صلہ ہے, ایک لڑکے کی, اسمہ یحییٰ, یہ غلام من کو آگے ملانے کے لیے غلام نسمہ پڑھتے ہیں, کیونکہ اسم کا الف حمزہ وصل ہے, جس کا نام ہوگا یحییٰ, یہ یحییٰ یہاں بالکل حی یا یحییٰ جو عربی فعل ہے اس کے مضارع کے صیغے میں آیا ہے, اور ہے نام عربی میں, عربی ورشن اس نام کی یہی ہے, انگریزی میں اسے جان کہتے ہیں, اور جو عرب ملکوں کے عیسائی ہیں وہ بھی یحییٰ کے بجائے یوحنا کہتے ہیں, ان کا کسی جگہ مزار ہے, کل پرسو میں کہیں تصویر دو بلکہ دیکھی ہے حضرت یحییٰ کے مزار کی, ہوئی دو جگہوں پہ کہیں ہے بیان, بہرحال شامی کے علاقے میں تھے, اور یہ یوحنا جان دی بیپٹسٹ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں, انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا دریا اردن کے کنارے تبلیغ کا, اور جو لوگ ان کے پاس آتے تھے اور توبہ کرتے تھے ان کو دریا میں نہلاتے تھے, ایک رمز تھی کہ پچھلے گناہ تمہارے معاف اور آئندہ کے لیے تم دعا کے ٹھیک رہو, اس کو یہ کہتے تھے بپتسمہ دینا. انگریزی میں کہتے سے بیپتس سے آیا ہے, عربی میں تو معمدان کہتے ہیں, یوحنا المعمدان, پتا نہیں وہ تعمید کوئی لفظ ہوگا اس کے لیے یا کیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی بپتسمہ دیا تھا اسی دریا میں, وہ ان سے چھوٹے تھے, پھر بعد میں ان کا اپنا الگ قصہ چلا. تو وہ بپتسمہ عیسائیت میں ان حضرت یحییٰ کی یادگار چلا آتا ہے. یہ ایک طرح کے فور رنر تھے حضرت عیسیٰ کے, اس لیے ان کا واقعہ بیان کیا ہوا قرآن مجید میں. لم نجعل له من قبل سمیا, نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے پہلے, من قبل کا معنی ہے من قبل ہذا, سمیع یہ بھی سین میم واو سے سموغ بلندی سے اسم کا لفظ بھی نکلا ہے, اور اسی سے یہ بنا سمیع سمیع سمیوا, پھر وہ سمیعن بنتا ہے, واو مدغم ہو جاتی ہے. اس کا معنی ہم نام کا بھی ہوتا ہے, لفظی معنی تو ہم نام کا ہی ہے جن کا ایک ہی نام ہو, اور پھر بعض دفعہ برابر کا اور جوڑ کا کے معنوں میں بھی یہ لفظ آ جاتا ہے. یہاں ان معنوں میں نہیں ہے, یہاں یہی معنی ہے کہ ایسا نام پہلے نہیں رکھا, اور ویسے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو کہ اس کی نظیر پہلے نہیں ہے, کسی لحاظ سے وہ بے نظیر تھے. سورۃ آل عمران میں ان کا جس طرح سے بیان آتا ہے, حسورا و نبیا من الصالحین وغیرہ. عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا کہ وراثت سنبھالے, واقعی اس نے دین کی وراثت تو سنبھالی لیکن شہید کر دیا گئے. وہ ہیرود اگریپا ان کا ایک ہوا ہے بادشاہ یہودی, رومنز نے ایک ہیرود نامی یہودی کو یہاں بادشاہ بنا دیا تھا فلسطین میں, اپنی طرف سے وائسرائے بادشاہ کا دے دیا خطاب. پھر اس کے بیٹا پوتا تین چار ہوئے, ان میں سے غالباً پوتے کے زمانے کا یہ واقعہ, اس نے کہیں اپنی بھتیجی سے شادی کر لی تھی, تو بادشاہ حضرت یحییٰ نے اس پہ تنقید کی, تو وہ جو پھر جس سے شادی کی تھی اس کی شاید کو پچھلے خاوند سے بیٹی تھی, سلومی کا مشہور ایک قصہ بھی چلتا ہے ناولوں وغیرہ میں بھی آتا ہے, اس سلومی نے ڈانس کیا اپنے ماں کے خاوند کے سامنے, وہ خوش ہو گیا, ماں کیا انعام مانگتی ہے, حالانکہ جیل میں تھے, اس نے کہا مجھے یحییٰ کا سر دیجیے. اس نے پھر جیل میں انہیں قتل کرا کے وہ پھر سلومی وہ تھال میں ڈال کے آتی ہے, سر بادشاہ کے سامنے رکھتی ہے. اس کی پینٹنگز وغیرہ عیسائیت میں ہیں بنی ہوئی ہیں, جس طرح سے ہوا. تو یہ شہید کر دیے گئے تھے اس یہودی کے ہاتھوں. پھر 70 میں جب یہودیوں نے بغاوت کی, تو یہ یہودی بادشاہ جو تھا نا, آخری پوتا تھا ہیرود کا, ہیرود نے وہ بنایا تھا ہیکل سلیمانی کی جگہ پہ شاندار بلڈنگ جس کی مغربی دیوار اب بھی کو 70 فٹ اونچی کھڑی ہے. تھا وہ یہودی, مندر اس نے بنایا, لیکن دنیا دار تھا, ادھر رومن سے چیتتا تھا کہ بادشاہی بھی ہمارے پاس رہے. چنانچہ 70 کی بغاوت میں پھر وہ بھاگ گیا روم میں, وہاں اس کو جائیداد ملی کہ یہ ہمارا لیل رہا ہے, اور وہی مرا تھا, یہ اس کے پوتے نے حضرت یحییٰ کو مروا دیا تھا. تو ان اس سے پہلے ان جیسا کوئی ہوا نہیں. قال رب انا یکون لی غلام, کہا کہ اے میرے رب کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا, انا کہاں سے یعنی کیسے, وکانت امرأتی عاکرن, یہ واو حالیہ ہوگی, حال یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے. عاکر کا لفظ اسی طرح سے عورت مرد کے لیے بھی استعمال تو ہو سکتا ہے جس کے بچے نہ ہو سکتا ہو, لیکن عاکر کو عاکرہ نہیں کہتے, مطلب یہ کیونکہ یہ بنیادی طور پر صفت عورت کی ہے, عورت کے لیے جو خاص صفتیں ہوتی ہیں ان میں تائے تانیس لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, مثلا طالقن, حائضن, حاملن, اس طرح سے عاقرن. وقد بلغت من الكبر عتيا, اور میں پہنچ گیا, یعنی وقد قد بلغت عتيا من الكبر, یوں کبر یوں بھی ہو سکتا ہے, اور عتيا عین تو واو سے ہے, عطایاتو کہ میں نے سرکشی کرنا, حد سے بڑھ جانا, بنیادی معنی یہ ہے. وعتو عتوا کبیرا, سورت بنی اسرائیل میں بھی آپ نے پڑھا ہے. اس سے پھر کسی بھی چیز کی ایڈوانس شکل جو ہو اس کو بھی عتو کہتے ہیں عربی میں, اس سے یہ لفظ بننا چاہیے تھا عطیہ, تو فعیلہ کے وزن پہ تو یوں بنتا, اگر یہ معطیہ ہو تو وہ معنوں کے لحاظ سے ہوگا, یہاں تو نہیں آیا. اگر جب بعض کہتے ہیں کہ فعول کے وزن پر بھی یہ لفظ اگر ہو, فعیل تو اس طرح بنتا ہی ہے نا ناقص میں, فعیل تو فعیون بقول مولانا عبد الحمید فراہی کے, وہ تو اس طرح سے فعیون وزن بنے گا فعیل ان کا، لیکن جو فعول ہے مثلا جلوس قعود اس طرح سے یہ بنے گا عتوبن، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی خلاف ہے جو ہمارے عام تعلیلات پڑھی ہیں ان کے مطابق تو کوئی ضرورت نہیں ہے اتو یون کو پھر باؤ میں کوئی یہ میں بدل لینے کی، پھر یہ میں بدلنے کے بعد کہ اب یہ مناسب ہے زیر لاؤ تو اتیا، پھر کہا کہ اچھا چونکہ تے کی بھی زیر ہوگی آگے بھی لہذا عین کی بھی زیر کر دو، تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں یہ عتیان فعول کی شکل بھی ہو سکتی ہے، اور لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فعیل ہو، چنانچہ فعیل ہوتا ہے تو عتیان ہونا چاہیے تھا، اور شاید بعض قراتوں میں عتیان آیا بھی ہے، عربی میں وہ یوں بھی بولتے ہوں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ساری زیریں آ رہی تھی کبر عتیا لہذا مناسب معلوم ہوا کہ یہاں ان کا زیر ہی پڑھا جائے تاکہ اس میں ڈسٹرب نہ ہو وہ جو بیلنس چل رہا ہے نا زیروں کا، اس وجہ سے زیر پڑی گئی من الکبر عتیا، زبان کو پھر اوپر نہ جانا پڑے، بہرحال عتی کا معنی وہی ہے جو عتب صاحب عتب کے ہیں، سرکشی مراد نہیں بہت آگے پہنچ جانے والا،
اگر عین پر جو زیر آئی ہے ماز رسمن آئی ہے پھر سمیا پر سین پر زبر آ رہی ہے،
اس میں تو پہلے پیش ہے نا
من قبل سمیا،
ہاں
قبل ہے
من قبل ہے نا، یہ وہ کہتے ہیں کہ جی زیر وہ آگے چونکہ تے میں بھی زیر تھی ادھر بھی درمیان میں ایک لفظ کو حرف کو اوپر نہیں کیا بس، اور شاید ورش یا کسی کی رات میں آتی یا ہے کیونکہ ناف کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، بہرحال یہ ہے وہ کہتے ہیں فعول کا وزن ہے عتوب، تو عتوب ہونا چاہیے، اور عتوب سے عتیین بنانے کا بظاہر تو کوئی تک نہیں، یہ کہ جی انہیں وہ مشکل لگا انہوں نے یہ بنا دی، پھر یہ بنائی تو کہا آپ زیر بھی لگاؤ، جب ادھر زیر لگی تو انہوں نے کہا بھائی ان کی بھی زیر کر دو تاکہ مناسب ہو جائے، یا سیدھی بات یہ ہے کہ یہ فلسفہ چھانٹنے کی بجائے یہ کہیں کہ عرب اسلام کو یوں بھی بولتے ہیں، سیدھا قصہ ہے کہ عرب عتیین اور عتیین بولتے ہیں، تو اس طرح سے معنی وہی بنتا ہے بہت آگے بڑھ جانے والا، وقت بلاغ تو من القبر عتیا، اور عتی بھی اصل میں یعنی زوف کی انتہائی حالت یا بڑھاپے میں پہنچ گیا، مفعول بھی ہوگا بلاغ تو کا، یہ بلحاظ عتی کے نہیں ہے کیونکہ بلاغ تو یا کیبرا کہیں کہ من القبر میں یوں ہو سکتا ہے بلاغ القبر من تو ویسے آ گیا اس کے بیان کے لیے، اور عتیین بلحاظ ایڈوانس ہونے کے یوں بھی مانا ہو سکتا ہے یا بہت ایڈوانس سٹیج کو پہنچ گیا بڑھاپے میں سے، اردو والوں نے زوف کیا ہے ترجمہ
بڑھاپے کی
انتہا، وہ پھر کمزوری شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے تو وہ کا مانا تو کمزوری نہیں ہوتا،
اکڑ گیا
ہے
اکڑ گیا
میں اکڑ گیا بڑھاپے میں کیا کیا ہے
یہاں تک کہ اکڑ گیا
آگے کیا
میں بوڑھا ہو گیا یہاں تک کہ اکڑ گیا
چلو وہ انہوں نے اتوب میں اکڑ والا معنی برقرار رکھا نا، لیکن وہ بنتا نہیں ہے کمزوری سے اکڑ جانا جیسے سردی سے اکڑ جائے، بعض مترجم حضرات عجیب لفظ لگاتے ہیں، ہاں جی سوکھ جانے کے حال کو، یعنی اتوب کا بنیادی معنی بڑی خاصی ایڈوانس سٹیج، اس میں اب دبلے پتلے سوکھنے ہونے کے سارے وہ تو مفہوم لگایا ہے نا، مفہوم پیدا کیا ہوا ہے نا، اصل معنی تو وہی ہے کہ بہت اگلے مرحلے میں پہنچ گیا بڑھاپا،
کافی لفظ کیا ہے پہنچا بڑھاپے سے بے حد،
بے حد وہی حد والا ترجمہ، بنیادی ترجمہ جو ہے وہ کوئی اگلی حد بھی کراس کر جانے کے لیے، سرکشی کا معنی یہی آتا ہے نا اس سے، تو یہاں سرکشی کا معنی تو لگتا نہیں، قال کذالک کہا ایسے ہی ہوگا، کذالک کا خطاب کا ہے، اور یعنی ایسا ہوگا تجھے بچہ ملے گا، قال ربک تیرے رب نے کہا ہے، یہ پہلا قوالا دوسرا قوالا ایک ہی فائل ہے، یہ نہیں کہ دوسرا قوالا پھر حضرت زکریا کہہ رہے ہیں، قوالا ربوں کا باقاعدہ فائل دیا ہوا ہے تیرے رب نے کہا ہے، قوالا کذالک کہا ایسے ہی ہوگا، قوالا ربوں کا تیرے رب نے کہا ہے، ہوا علی حین کہ وہ مجھ پر آسان ہے، حین ہے و نون سے ہی ہے، یاد رکھیے واو ہے نون کمزور ہونا اور ہے واو نون ہلکا ہونا, اس سے یا ہونن وغیرہ لفظ نکلے. ہے وا نون جو ہے وہ اور مادہ ہے, واو ہے نون کمزور کرنا ضعیف ہونا کر دینا وہ دوسرے معنوں میں ہے. تو یہاں ہوا حینن, یہ بھی حینن سیبن کی طرح فعلن کا وزن ہے, حیونن وہ مجھ پر بہت آسان ہے معمولی چیز ہے. ہوا حینن علیہ وقد خلقتک, حالیہ بنا سکتے ہیں, حالیہ ہے کہ میں نے تجھ کو پیدا کیا, من قبل و پہلے, ولم تک و شیا حالانکہ تو کوئی چیز نہیں تھا, لم تکن کو لم تک اوپر بھی اوپر تو ولم اکن آیا ہے یہاں آیا ہے لم تک یعنی لم تکن, اور تو نہیں تھا کوئی چیز, شیئن یعنی قابل ذکر یا جس طرح سے وجود کے لحاظ سے تو کوئی چیز نہیں تھا یعنی تیرا وجود کوئی نہیں تھا, تجھ کو بھی تو پیدا کیا. قال رب اجعل لی آیا, کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا یا مقرر کر. رب اجعل آیتن لی, میرے لیے کوئی نشانی بنا. شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے پتا چلے کہ واقعی ایسا ہوگا اور ایک تسلی دل کو ہو. تو قال آیتو کا, کہا تیرا نشان یعنی تیرے لیے نشان مراد ہے یہاں, یہ ہوگا آیتو کا تیرا نشان. اب اگلا فقرہ جو ہے وہ آیتو کا کی خبر ہے, آیتو کا مبتدا اور یہ سارا خبر, تیرا نشان یہ ہوگا, تیرے لیے نشانی یہ ہوگی کہ ان لا تکلم, اللہ ان لا ہے اصل میں نون یہاں نہیں لکھا گیا, کہ تو نہیں بات کرے گا لوگوں سے, ثلاث لیالن تین راتیں, اور سویین تندرست ہوتے ہوئے بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے بھی. سوی سین واو یہ کہ میں نے توتے ہیں برابر کرنا, سوا ٹھیک ٹھاک کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے برابر کرنے کے معنوں میں بھی, اس سے فعیل بنے گا سویون, اور اس کا معنی ہوتا ہے بالکل تندرست ٹھیک ٹھاک. ظاہری اعضاء کے لحاظ سے سوی وہ ہے سوی جس کے جسم کے سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک ہوں, کسی میں کوئی خرابی نہ ہو, افواج نہ ہو, لولا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو وغیرہ. تو اس طرح سے یعنی اندرونی بیرونی قوتیں انسان کی ٹھیک ہوں مائنڈ اور باڈی کی, تو اسے کہتے ہیں سویون. تو تین راتیں سویین یہاں حال ہے, یعنی سوی ہوتے ہوئے تو نہیں بولے گا. اب یہاں کیا کہا گیا تھا کہ نہ بولنا, یا یہ کہا گیا تھا کہ تو بول نہیں سکے گا؟ بظاہر یہی معنی ہے کہ بول نہیں سکے گا, بول لفظی تو سکے گا تو لفظ نہیں ہے, لا تستطیع تو نہیں کہا. تو کیونکہ انہوں نے آیت مانگی تھی اور اس طرح سے آگے بھی پھر اشارے کا ذکر آتا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تین دن کے لیے ان سے قوت بولنے کی جو تھی وہ لے لی گئی تھی. یا کہا گیا تھا کہ چپ رہنا, چپ کا روزہ رکھنا, اس زمانے میں چپ کے روزے بھی عبادت ہوتے تھے, تو یہ تو تین دن کا چپ کا روزہ رکھ, ایک گنجائش نکلتی ہے. فخرج علی قومہ, پس وہ نکلے اپنی قوم کی طرف. یہاں علی بمعنی الہی ہے, کیونکہ خرج علی کا معنی تو ہوتا ہے کسی کے خلاف بغاوت کرنا, خروج جسے کہتے ہیں جس سے خارجی کا لفظ بنا ہے, خرج علی ہے اس کے خلاف بغاوت کی. تو یہاں وہ معنی نہیں ہے, خرج علی قوم ہی وہ اپنے قوم پر ظاہر ہوا یعنی ان کی طرف نکلا, علی الہ کے معنوں میں ہے. من المحراب, محراب میں سے, محراب سورۃ آل عمران میں آ چکا ہے کہ جسے ہم مسجد کی محراب کہتے ہیں وہ نہیں مراد غالباً, بلکہ وہاں ہیکل میں کمرے ہوتے تھے عبادت گزاروں کے, یہ صوفیہ کے تکیوں میں اس طرح اکثر دیکھے گئے ہیں اور موجودہ سجادوں وغیرہ پہ بھی ہیں, اور بعض دفعہ ان کمروں میں کوئی, بہرحال اپنے تصور کے مطابق ہی صحیح, لیکن نیک آدمی عبادت کرنے والے دن کو بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, رات کو بھی نفل نماز پڑھ رہے ہیں, بالکل اپنے کمرے میں ہی بیٹھے ہیں, دیکھے گئے ایسے لوگ, اور وہ بھی ہوتے ہیں جن کا ان کمروں میں تعویذ گنڈے کا کاروبار چلتا. تو وہ جو کمرے ہوتے تھے ان کو محراب کہا گیا ہے قرآن کریم میں, وہ اس قسم کا کوئی کمرہ حضرت زکریا کا بھی تھا, وہ ٹیمپل ہی میں رہتے تھے. فاوحا الیہم پس انہوں نے اشارہ کیا ان کی طرف. یہ لفظ اوحا اپنے لفظی لغوی معنوں میں آیا ہے, اوحا یوحی وہی حضرت زکریہ نے تو نہیں کی تھی, لفظی معنی اشارے کا ہی ہوتا ہے, بلکہ کہتے ہیں وہی اس اشارے کو کہتے ہیں جو کرنے والے اور ریسیو کرنے والے کو سمجھ ہو, تیسرے کو پتہ نہ چلے. تو ان کی طرف وہی کی, ان کی طرف اشارہ کیا, غالباً بولنے کی بجائے یا بول سکتے نہیں تھے اس لیے اشارتاً کہا, یا چپ کا روزہ رکھا تھا جیسے ابھی آگے حضرت مریم کے ذمن میں بھی ذکر آتا ہے, تو اس لیے اشارے میں بات کی ہوگی. چپ کے روزے کا ہماری شریعت میں تو بہرحال سنت میں تو نہیں کچھ ملتا, لیکن بعض بزرگوں نے رکھے ہیں, اور شاید ایک نیکی تو ہے کہ کم از کم فضول باتیں کرنے کے بجائے چپ ہی رہے. ہمارے چک 232 میں وہاں جھنگ میں ایک آدمی تھا, اس نے غالباً کوئی 10 سال پورا, 10 سے زیادہ ہو شاید, چپ کا روزہ رکھا تھا, پھر بعد میں بولنے لگا تھا, یعنی وہ کسی سے بات نہیں کرتا. ہم نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ سارا دن نہ صحیح کو ایک وقت مقرر کر لیتے کہ اس میں کوئی دنیاوی بات نہیں کریں گے. ہمارے مثلا مرشد تھے سید مبارک شاہ, وہ عصر اور مغرب کے درمیان نہیں بولتے تھے, عصر کی نماز پڑھی پھر اگر کسی آدمی سے بات بھی کرنی تو اشارے میں, ورنہ ذکر اللہ کرتے رہتے تھے, کام تو کرتے رہتے تھے, بیٹھ نہیں جاتے تھے. یہ پھر کہ لوگوں کو تلقین بھی کرتے تھے, ہماری والدہ مرحومہ کی بھی عادت تھی کہ عصر کے بعد انہوں نے پیر صاحب سے سیکھا تو وہ بولتی نہیں تھی. ایک دفعہ لطیفہ ہوا کہ ہمارے یہاں کپاس کے کھیت چون رہی تھی عورتیں, والدہ بھی وہاں تھیں اور گاؤں کی وہ کمی عورتیں ہوتی ہیں نا, لڑکیاں وڑکیاں, وہ آتی ہیں مزدوری کرنے, وہ بھی تھیں. والدہ نے عصر کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد چپ ساتھ لی, کام کرتی رہی ان عورتوں کے ساتھ, کسی نے بلایا نہیں بولی, پھر کسی اور نے کہا تو انہوں نے بات نہیں کی, تو ایک لڑکی تھی وہ کہنے لگی آیا نہیں خدا تو ڈرو, ہوں بولتی پی ہے تو ہوں چپ ہو گئی ہے. اس نے سمجھا کہ کوئی اللہ کی طرف سے اس کو ایسی سزا ملی ہے کہ مجھے بول نہیں رہی. تو بہرحال خاموش رہنا بھی خاموش رہنے میں کم از کم چلیے بری بات تو منہ سے نہیں نکلے گی. اس لحاظ ورد کو میرے خیال میں مسنون تو بہرحال نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت کہ آپ نے کبھی کیا ہو ایسا. تو یہ دونوں معنی یہاں لگتے ہیں کہ اشارہ کیوں کیا, استطاعت نہیں تھی, اور اشارے میں یہ سمجھایا ان سبحوا کہ اوحا یعنی نادا الیہم قال لہم کے معنوں میں, ای کے معنوں میں آیا ہے ان یعنی کہ, سبحوا بکرتم وعشیہ کہ تسبیح بیان کرو, یا مفعول تسبیح کا نہیں ہے بیان, یعنی سبحوا اللہ یا سبحوا ہو, بکرتم وعشیہ ظرف ہے صبح اور شام, یعنی اس کے سبحوا کے لیے ظرف آیا ہے, بکرا صبح کو کہتے ہیں اور عشیہ شام کے لیے, عشیتن عشی پورے ٹائم کو کہتے ہیں, عشیتن کوئی ایک شام ہو تو اسے کہتے ہیں, اس طرح سے بکرا کے معنی. یا یحیی اے یحیی, معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھر کہانی اب درمیان میں گیپ رکھ کے بات کی جا رہی ہے کہ پھر جب وہ ہوئے, چنانچہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ 2 سال کے ہوئے, کوئی مفسرین کہتے ہیں 3 سال کے ہوئے, تو اس وقت کی بات ہے بچپن کی نہیں. یا یحیی خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ تو کتاب کو پکڑ طاقت کے ساتھ, بقوہ مضبوطی سے پکڑ, اس پر عمل کرنا بھی اس میں شاید شامل ہے. الکتاب سے مراد تورات ہی ہے جو اس وقت تھی دینی کتاب بنی اسرائیل کی. وآتیناہ الحکم صبیاً, اور ہم نے اس کو حکم دیا, حکم کے معنی حکومت کے بھی ہوتے ہیں, دانائی اور حکمت کے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ مادہ ایک ہی ہے, تو یہاں دانائی اور حکمت ہی مراد ہے, ان کو بادشاہی تو نہیں ملی تھی. صبیاً بچہ ہوتے ہوئے, یہ ضمیر جو مفعول ہے ہو اس کا حال ہے. صبی بھی سواد بے واو ہی اس کا مادہ میرے خیال میں ہے, سبا یسبو عاشق ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے, اور اس طرح سے یہ بھی فعیل کا وزن ہی ہے سواد بے واو سے. تو اس کو بچپن میں ہی دانائی دی. اب یہ کہ بحث پیدا ہوئی ہے کہ کیا بچے کو نبوت ملتی ہے یا نہیں, یا بالغ کو, اور یہاں کیا مراد ہے, اگر محض دانائی مراد ہے بعد نبی تو وہ یقیناً تھے, لیکن یہ کہ بچپن ہی سے ان میں دانائی ہو, یہ تو عام بھی مشاہدہ ہے بعض وہ جسے کیا جی ایچ کیو نہیں ہاں آئی کیو وغیرہ جسے کہتے ہیں, یعنی بچوں کا مختلف ہوتا ہے آئی کیو, اور وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنی عمر کے لحاظ سے زیادہ صحیح نہیں، اس لیے وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ نبوت کی بحث چھیڑی جائے. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، اب یہ حَنَانًا بھی آتینا کا مفعول ہے، حنان معنی شفقت اور مہربانی کہتے ہیں، خیر نون نون، حنین کہتے ہیں بنیادی طور پر عربی میں، جب اونٹنی اپنے بچے کے لیے بے تاب ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اس سے معنی سمجھا جا سکتا ہے، ماں جو بچے کے لیے بے تابی اور بے چینی اپنے اندر آتی ہے اس کو حنان کہتے ہیں، اور اس سے پھر مراد رحمت شفقت لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے حنان کا لفظ قرآن کریم میں تو نہیں آیا، لیکن بعض کتابوں میں الحنان المنان یوں بیان کیا جاتا ہے. تو حنان یہاں شفقت اور مہربانی کے معنوں میں ہے، اور ہم نے اس کو اپنی طرف سے ایک شفقت اور مہربانی مزاج کی جو ہے وہ عطا فرمائی تھی. وزکاتن، یہ زکاتن بھی آتینا کا مفعول ہی ہے کہ اس کو ایک پاکیزگی طہارت نفس عطا فرمائی تھی. زکات کے لفظ میں نے تو پاکیزگی کے ہی ہوتے ہیں. وکان تقیاً، نہیں نہیں اس کو حنانہ، جز حنانہ کہتے ہیں اس کو، کھجور کے تنے کو تو جز اون کہتے ہیں، اور الجز اول حنانہ اسے کہتے تھے کہ اس میں سے رونے کی آواز نکلی تھی. تو وہ جو اداسی اور محبت میں جو اظہار ہے، اس نے گویا کہ حنین یا حنان کا اظہار کیا تھا. حنان وہ اس تنے کو کہا گیا نا کہ رو پڑا تھا یا اس میں سے رونے کی آواز آئی تھی، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، اس لیے اسے الجز الحنانہ یوں کہا گیا ہے. وکان تقیاً، اور وہ پرہیزگار تھا. وبرم، یہ اب تقیاً کی نسب کان کی وجہ سے ہے، پہلے حنان اور زکاتن اور سبیاً تو ہے حال، اور حنانن اور زکاتن آتینا کے مفعول ہیں، حکم پر ان کا یعنی عطف ہے. اور تقیاً اور برن کان کے خبر ہے، وہ تقی تھا اور برم بے والدہ ہے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا. بر یا بر، اس بر اور بر، لیسل بر پڑا ہے آپ نے، بر کا معنی تو مطلقاً نیکی کا ہوتا ہے، لیکن عربی میں اور احادیث میں خاص طور پر ماں باپ کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بار ان کا معنی ہو، یوں تو ہو سکتا ہے کوئی بھی نیکی کرنے والا، لیکن زیادہ تر اس کا معنی کیا جاتا ہے ماں باپ کا فرما بردار اور خدمت گزار. تو وہی بارن اور برن، یوں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی آیا ہے، برن بہت مہربان، ان معنوں میں تو یہ ماں باپ پر مہربانی کرنے والا تھا، یعنی ان کا فرما بردار کہہ لیجئے، بہت انتہائی نیکی کرنے والا. ولم یکن جبارن عصیا، اور وہ جابر اور نافرمان نہیں تھا. یہاں دو لفظ جو آئے ہیں تقیاً، وزن تو یہ بھی فعیل ہے، لیکن یہ لفظ اس لحاظ سے عجیب ہے کہ تے قاف، یہ عربی میں کوئی مادہ نہیں ہے جس سے تقی لفظ بنا ہے. اگر کسی ڈکشنری میں آپ کو ملے گا بھی تقا یا تقی مل جاتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ واو قاف یہ کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ باب افتعال جو ہے واو قاف یہ کا، اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، استعمال کرتے کرتے اس کو بگاڑ دیا. اور ابتقا سے اتقا تو خیر بنا ہی تھا، اور وہ بھی استعمال ہوتا ہے اتقا یا تقی. پھر وہ نحوی بڑی لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں، یہ اتقا بولتے بولتے اتقا پڑھنے لگے، شاد دوڑ گئی، پھر کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو دوسرے ورب سے ملتا نہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا تقا یا تقا یا تقا یا تقی ہوگا، یوں کر لیا. سیدھی بات ہے کہ اتقا یا تقی کی ایک شکل ہے، یوں بھی وہ بولتے ہیں، اس لحاظ سے پھر اچھا پھر یہ باب افتعال سے لگائیں تو تقی کوئی وزن نہیں بنتا نظر آتا، یہ تو پھر اسی طرح بنتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ واو کو تے میں بھی بدلا جاتا ہے، ایسی مثالیں بھی اسی ملتی ہیں، وہ کہ وقیہ تھا اور اس کو تقیہ کہہ دیا، واو کو تے میں بدلنے کی عربی میں اکثر مثالیں ہیں، جیسے ہندی میں وہ رے اور اس کو کاف کو بعض دفعہ انٹرچینج کر لیتے ہیں، کارا کالا، یعنی یہ رے لام کی انٹرچینج کی مثال ہے، اور بھی بعض ہیں زبانوں میں ہوتا ہے. اس لیے یہ تقیاً مادہ شاید وہی بنائے واقف یہ ہی، اگر اس کے معنی دیکھیں تو ملیں گے آپ کو واقف یہ میں ہی، اور پھر باب افتعال کی جب بحث کریں گے تو اس میں اس سے بحث کرتے ہیں. بستان میں اس میں سیب وے کے حوالوں سے خاصی اور شعروں کے نمونے دیے ہوئے ہیں کہ کیسے اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے شعروں میں اس طرح سے، چونکہ یہ ذرا ہٹ کے تھا قاعدے سے اس لیے بحث کی، لیکن اس کو عموماً واؤقاف یہ کہ باب افتعال کے ضمن میں ہی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہوا تقی اور عاصی، یہ اسی طرح سے عین سواد، یہ اس کا مادہ عصا یاسی نافرمانی کرنا، عصی۔ اب دیکھیے یہ عصی نہیں کہا، تو استعمال کی بات کہہ لیجئے یا جس طرح سے عرب بولتے ہیں، ورنہ اگر عطیہ تھا عطایاتو سے اسے بلکہ عطیین ہونا چاہیے تھا اس لحاظ سے، لیکن فعیل بھی ہو تو عطیہ ہونا چاہیے، اس کی زیر کی تو کوئی ضرورت نہیں، یہاں عصی یہ نہیں ہے یہ عصی ہے۔ تو گرامر والے پھر کہتے ہیں جی یہاں کیوں نہ زبر لگائی، وہاں کیوں نہ زیر لگائی، اور اس پہ لمبی چوڑی بحث کر ڈالتے ہیں۔ پھر قاعدہ کوئی نہیں آتا تھا، سیدھی بات ہے، وہ قول عباس حسن تھے بھائی، کہو عرب یوں بولتے ہیں، بس قصہ ختم۔ اس طرح سے بھی بنتا ہے، کیونکہ ہم نے جو تعلیلات پڑھی ہیں ان تعلیلات سے ہٹ کے بھی چینجز کے نمونے سامنے آتے ہیں، وہ ان قاعدوں کے ماتحت نہیں آتے جو عام تعلیلات کے ہیں۔ وسلام علیہ یوم ولدا، اور سلامتی ہو اس پر، اب یہاں نکرہ آیا ہے سلام، بڑی سلامتی، کچھ سلامتی، جس دن وہ پیدا ہوا، و یوم یموت، جس دن مرے گا، و یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ کھڑا کیا جائے گا زندہ ہوتے ہوئے، یبعث کھڑا کیا جائے گا حیا زندہ ہوتے ہوئے۔ ایک مرزائی ایک دن آ گیا میرے پاس یہاں، کچھ میں نے کرنے لگا، میں نے کہا یار مجھے تو بحث ویس نہیں آتی، ان کو یہ خفت ہی ہوتا ہے، مانیہ ہوتا ہے کہ جی یہاں یوم ماتا کیوں نہیں کہا، کیا وہ بھی ابھی زندہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یوم ولدا یوم یموتو، اس وقت کے لحاظ سے کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جس دن وہ مرا، اور ماضی مضارع انٹرچینجیبلی استعمال ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت یحییٰ ابھی تک زندہ ہوں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک زندہ ہونے کی واضح دو ٹوک بات تو کہیں بھی نہیں ہے۔ جو دو ٹوک بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں ہے، انہیں سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، آگے وہ ابھی زندہ ہیں یا نہیں قرآن نے یہ تو انڈیکیشنز کچھ دیے واضح نہیں، حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ آئیں گے۔ ان دو باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے اور باقی مضمون اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ وہ ابھی کسی جگہ زندہ ہے، ورنہ صاف لفظوں میں کہ وہ تو ابھی تک زندہ ہیں نہیں مرے ایسے لفظ نہیں آئے، صرف اس بات سے کہ وہ سولی پہ نہیں مرتے ڈیفینیٹلی، اس بات سے کہ حدیث میں ان کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے، اس کو یا تو پھر تعویل کریں، اور اگر لفظوں میں لیں تو وہ آئیں گے۔ تو اگر وہ وہاں نہیں مرے تھے اور آئیں گے بھی، تو پھر درمیان میں نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہو، اور اس کو کچھ سپورٹ حدیثیں اور آیتیں بھی اور بھی کرتے ہیں جیسے وہ۔ تو اس طرح سے ان کے بارے میں تو کوئی مضمون ایسا نہیں ہے، یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کہیں ماضی کا قصہ ہوتا ہے تو پھر مضارع ہو جاتا ہے، لہذا یہ قرآن کے انداز بیان کی بات ہے کہ جس دن پیدا ہوا وہ یوم یموت، جس دن پھر وہ پیدا ہونے کے بعد مرا، اور جس دن پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس پر سلامتی سلامتی ہوگی۔ واذکر فی الکتاب مریم، اور پھر تو مریم کا ذکر پڑھ کتاب میں، یہ اصل میں یوں ہے واذکر مریم فی الکتاب، ذکر کر یا ذکر پڑھ یا یاد کر مریم کو کتاب میں۔ کتاب میں سے مراد جیسے اس کا قصہ کتاب الہی میں بیان ہوا ہے وہ مراد ہے، اذ انتبذت من اہلھا، اور اس وقت تو یہاں اسی لیے وقف لازم کیا گیا ہے کہ مریم کے اس وقت کی کیفیت کو یاد رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ قصہ ہے مریم کو یاد رکھیے، وہ بھی ایک یاد کرنے کی چیز، آگے نیا مضمون شروع ہوتا ہے۔ اور پھر یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب وہ علیحدہ ہوئی اپنے گھر والوں سے، اس کا تعلق اذکر کے ساتھ، اس اذکر کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ معنی ہو جائے گا مریم کی اس وقت کی کیفیت کو یاد کرو۔ تو انتبذ یا انتبذ نون بے زے سے باب استعال ہے، اور اس کے معنی الگ ہونا، ایک جانب ہو جانا، عموماً من کے ساتھ آتا ہے، انتبذ من، وہ اس سے علیحدہ ہو گیا، ایک طرف چلا گیا، بلکہ دور چلے جانے کا معنی بھی اس میں آتا ہے، کیونکہ نبذ ہمیں پھینکنے کا معنی ہوتا ہے، انتبذ معنی گویا کہ یوں سمجھ لیں جیسے کوئی اپنے آپ کو ایک طرف پھینک لے۔ ان تب شاہ صاحب نے تو کیا یکسو ہو گئی، یعنی ایک طرف چلی گئی، اردو والوں نے کیا کیا من اپنے گھر والوں سے، بس ہوئی الگ ہونا کا معنی ہے، مکان ان شرقی ان یہ ظرف ہے، مشرقی جانب کی، مشرقی طرف کوئی جگہ تھی مکان کے میں نے یہاں بلڈنگ کے نہیں ہیں جگہ کے ہیں جیسی بھی تھی چھتی ہوئی تھی کھلی تھی کیا تھی شرقی اسی طرح سے شین رے قاف سے یہ ویسے فعیل نہیں ہے یہ شرق سے نسبت ہے شرق شرقی غرب غربی اس طرح سے یہ نسبت کی یہ ہے تو مکانن شرقی مشرقی جانب والی جگہ کی طرف وہ علیحدہ ہوئی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں رہتی تھی اس سے ہی جانب شرقی ہوگی کوئی جگہ فاتخذت من دونہم حجابا پس اس نے ان سے ورے پردہ پکڑا فاتخذت حجابا من دونہم اس نے ایک حجاب یا پردہ پکڑا ان سے ورے یعنی پردہ کر لیا اب یہ کسی انسانی ضرورت سے گئی ہوں گی کبھی یہ حجاب کا بات کی ہے گھر والوں سے علیحدہ ہوئی تو وہ علیحدگی میں تھی اور پردہ تھا پردے سے مراد کپڑوں کا پردہ نہیں ہے کوئی اوٹ آڑ وغیرہ تھی فارسلنا الیہا روحنا پس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح کو یہاں روح پھر مفسرین کہتے ہیں کہ جبریل مراد ہے یا جو بھی فرشتہ بھیجا گیا تھا کیونکہ روح کے معنی فرشتہ اور خصوصاً جبریل کے معنوں میں قرآن میں اور بھی جگہوں پر آیا ہے تو اس طرح سے یہاں روحنا ہم نے اپنی روح کو بھیجا یعنی اپنے فرشتے کو بھیجا فتمثل لها بشرا سویا پس وہ اس کے لیے صورت گر ہو گیا صورت اختیار کر گیا مین سے لام تمثل کوئی خاص صورت اختیار کرنا روپ دھارنا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں مثل یمثل یہ ایکٹنگ کرنے کے لیے آج کل استعمال ہوتا ہے تمثیل مثال بننا اس کی تمثل اس نے صورت اختیار کی تمثل اس عورت کے لیے مریم کے لیے اور صورت کیا اختیار کی بشرن سویین بالکل ٹھیک ٹھاک بشر سویین ابھی پڑا ہے اور بشرن انسان اور سویین صحیح الاعضاء ساری صورت انسانوں کی نظر آتی ہے کوئی جنوں بھوتوں والی یا عجیب بات نہیں پورا کا پورا انسان بن کر سامنے آیا قالت انی اعوذ بالرحمن اب مریم نے اکیلے وہ حجاب کا ذکر بھی آیا ہے اکیلی تھی مرد کو دیکھا سامنے تو کہا انی اعوذ بالرحمن میں پناہ مانگتی ہوں الرحمن کی من کا تجھ سے یعنی اس کے حوالے اپنے آپ کو کرتی ہوں تیرے مقابلے پر ان کنت تقیا اگر تو پاک باز یا پرہیزگار ہے تو یعنی یہ ایک واسطے کی بات ہے کہ میں شیطان اللہ کی پناہ مانگتی ہوں یعنی تو بھی اگر ڈرنے والا ہے تو میری اس پناہ کو سمجھ یہ معنی ہے ان کنت تقیا اگر تو تقی ہے تقی کا ابھی معنی ہوا ہے پرہیزگار یہاں بعض حضرات نے تفسیر والوں نے کہا کہ تقیا کو ڈاکو تھا بڑا ٹیررسٹ اور مریم اس کو دیکھ کے گھبرا گئی اور کہا کہ اگر تو تقیا ہے وہی ڈاکو ہے تو میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں یعنی بلا وجہ کس سے گھڑنا عجیب و غریب بس وہ پھر کہنا کہ واہ جی یہ تفسیر ہے اللہ رحم کرے عجیب عجیب کس سے لوگ لکھ دیتے ہیں قال انما انا رسول ربی کی کہا بات صرف یہ ہے کہ تو گھبرا نہیں یعنی یہ مراد ہے انما بات اتنی ہے کہ ڈر نہیں کم ان مفہوم اندر ہے اس میں انا رسول رب کے میں تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں رسول رب کے تیرے رب کا پیغمبر ہوں بھیجا ہوا یہاں معنی ہے لأحب لکے تاکہ میں تجھ کو عطا کروں غلامن زکیا ایک پاک بچہ یہاں احبا کی جو ضمیر واحد متکلم ہے کیا یہ جبریل کے لیے ہے اس لحاظ سے کہ وہ واسطہ بنے تھے خوشخبری کا یوں بھی ہو سکتا ہے اور رسول و رب کے میں یہ بات کہ رب کا رسول ہوں اور اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں تجھے دوں یوں انڈرسٹوڈ بھی ہو سکتا ہے کہ رسالت میری رب کی طرف سے یہ ہے اس نے کہا ہے کہ میں تجھ کو دیتا ہوں تو اس لیے متکلم کی ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں یعنی رب کے لیے اور وہ معنی رسول سے نکل سکتا ہے میں تجھے یہ پیغام دیتا ہوں اللہ نے کہا ہے کہ میں تجھے دوں گا ان معنوں میں رسول کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اور زکی ابھی پہلے پڑھا تھا پاک سال کا ویسے قتلت نفسا زکیۃ تم میں ابھی پڑھا ہے
لفظی
معنی تو وہی ہوگا میں بخشوں فرشتہ ہوں, اور بخشنے سے مراد ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تجھے دوں, یعنی کسی نے مجھے بھیجا ہے خوشخبری کے لیے, میں نہ تو وہی بنے گا. انہوں نے پھر بالکل لفظی ترجمہ کر لیا ہے, بلکہ رسم عثمانی کے مطابق تو نہیں بنتا کسی صورت میں بھی, اور اس لیے ہم اس کو قرات متواترہ تو ہرگز نہیں گنیں گے. لیکن بعض شاز قراتوں میں یہ لے یحبا لا کے بھی آیا ہے, پروردگار نے بھیجا ہے تاکہ وہ تجھ کو. انشاز قراتوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو ہم بعض دفعہ تفسیری نقطے سمجھ سکتے ہیں. قرآن میں پڑھا نہیں گیا کسی سب قرات میں
جی بولا میں تو بھیجا ہوں تیرے رب کا کہ دے جاؤں تو اس کو ایک لڑکا سترا,
کوئی دے جاؤں. بھائی لفظی ترجمہ تو متکلم کی ضمیر سے ہی کیا جائے گا نا, لیکن اس میں پیدا یہ ہوتی ہے الجھن کہ یہ کیا ہوا, کہ وہ کیا لڑکا دینے آیا تھا. اس سے تیرے رسول کے لفظ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس احبا کا قائل اللہ تعالیٰ ہو کہ اس نے پیغام بھیجا ہے. اس وجہ سے قال کذلک, اس نے کہا ایسے ہی ہوگا, یعنی فرشتے نے کہا نہیں اوپر ہے. قالت انا یکون لی غلام, مریم علیہ السلام نے کہا کہ کہاں ہوگا میرے لڑکا. ولم یمسسنی بشر, یہ واو حالیہ ہے, حالانکہ مجھے نہیں چھوا کسی بشر نے. ولم اکو بغیا, اور نہ ہی میں بدکار ہوں. یہ بھی لم اکن لم اکو ہو گیا ہے, بغین بے غین یہ ہی مادہ ہے, اس سے فعیل بنے گا, اور فعیل میں مؤنث کی تے لگانے کی ضرورت کم ہی رہتی ہے, وہ مذکر مؤنث دونوں پر استعمال ہو جاتا ہے. اس لیے بغیتن کہنا ضروری نہیں ہے, مرد ہو یا عورت بغی کا لفظ دونوں پر استعمال ہوگا. تو میں یعنی یہاں بغین سے مراد بدکاری بدکار عورت کے معنی میں, اور میں بدکار بھی نہیں ہوں نا. اس کا مصدر آیا ہے قرآن میں ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء, وہاں زنا کے معنی میں آیا ہے بدکاری پر. تو میں بدکار بھی نہیں ہوں, اور ویسے بھی مجھے اب تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں, تو یہ کیسے ہوگا. اس لمحہ کو بغیہ سے پھر انہوں نے نکالا جی, وہ جو معجزوں کے منکر ہیں, کہ بات صرف اتنی ہے جی, اس شریعت میں شادی نہیں ہونی تھی, وہ ڈیڈیکیٹڈ تھی, تو یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اس نے شادی تو کرنی نہیں ہے, تو انہوں نے شادی کر لی, اسی وجہ سے قوم نے الزام لگایا تھا بیٹے کا ہونے کا. پرویز وغیرہ یہی کرتے ہیں کہ میں قال کذلک کا معنی کرتے ہیں ایسا ہی ہوگا, یعنی ایسا ہی ہوگا جیسے سب انسانوں کے بچے ہوتے ہیں, یہ میں نے کر لیا خود بخود. ہاں مجھے کہ انکار کے بنا پر کہ ہے تو ٹھیک, کہ کہہ رہی ہے نا کہ ابھی تک مجھے کسی انسان نے ابھی تک نہیں ہاتھ لگایا, لمبا یمسس نہیں, حالانکہ نہیں ہے ہاں جی, اور میں بدکار بھی نہیں ہوں, تو پھر کیسے ہوگا. یعنی میں تو ڈیڈیکیٹڈ ہوں, شادی کے بغیر مندر میں رہنا ہے. تو انہوں نے کہا ایسے ہی ہوگا جیسے سب انسان ہوتے ہیں, تو شادی کرے گی اور اس طرح ہوگا. ہاں جی, تو الزام شادی کا. یار لوگوں نے کیا کیا, یہاں ایک اقبال خانم رہتی تھی ماڈل ٹاؤن میں, اب مدت سے نہیں ملی, مر گئی ہے. یہ کیا عجیب عورت تھی, اس کا قصہ بھی اتنا عجیب و غریب ہے.